السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. إن العزة لله جميعا هو السميع العليم. تمام قسم کی تعریفوں کا حقدار صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک ہے. میں تعریف کرتا ہوں اس اللہ کی جس نے ساری کائنات کو چھ ایام میں بنا کر اپنے آپ کو عرش پہ مستوی کیا، اور اس اللہ کا عرش ساتوں آسمانوں کے اوپر ہے. پڑھتا ہوں میں درود، اور آپ سب بھی پڑھیں درود. آخری رسول، آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جس رحمت للعالمین پر درود پڑھنے کا حکم دیا ہے اللہ رب العالمین نے. اللہم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سامعين، آج کی ہماری تقریر کا عنوان ہے صحیح نماز نبوی، تکبیر تحریمہ سے سلام تک. مسلمانوں، میں فصیح الدین حیدرآبادی ایک طالب علم ہوں، الحمدللہ. اللہم انی اعوذ بک من عمل الریا، آمین. میں 2005 تک عجیب و غریب عقائد اور عجیب و غریب اعمال کے ساتھ اپنی زندگی گزارتا تھا. بریلوی فرقے سے تعلق تھا میرا. 2005 کے بعد تبلیغی دیوبندی بھائی لوگ ملے، ان کے ساتھ 2007 تک ہم چلے اسی فرقے میں، اور 2007 میں آخر میں کچھ اہل حدیث جماعت سے تعلق رکھنے والے بھائی لوگ ملے اور ہمیں بتانے لگے کہ دیکھیے، پہلے آپ جس فرقے میں تھے وہ بھی شرکیہ اور کفریہ کام کرتے تھے، اور اب جس فرقے میں آپ چل رہے ہیں دیوبندی تبلیغی، وہ بھی شرکیہ کفریہ عقائد ہے اور بدعات خرافات والے اعمال ہے. قرآن اور حدیث کا نام لیتے ہیں لیکن قرآن اور حدیث سے ان کے عقائد اور اعمال ٹکراتے ہیں، ایسے کہنے لگے اہل حدیث جماعت والے بھائی لوگ. اور پھر دلائل ہمارے سامنے رکھنے لگے کہ دیکھیے، فضائل اعمال اور دیگر جو کتابیں ہیں، ارواح ثلاثہ اشرف علی تھانوی صاحب کی اور دیگر بہت ساری کتابیں، بتانے لگے دیکھیے اس کے اندر عقائد بہت سارے کفریہ اور شرکیہ ہے، آپ اپنے عقائد کو ٹھیک کریے اور اعمال کو ٹھیک کریے، ورنہ آپ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق 73 فرقوں میں 72 جو جہنم میں جانے والے فرقے ہیں ان میں سے ہو جاؤ گے، ایسا کہنے لگے بھائی لوگ. اور ایک ہی جماعت وہ جو ہے حق پر ہے، جیسا کہ رب کریم نے سورہ اعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 181 میں کہا وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةً يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ، اللہ نے کہا اور میری مخلوق میں ایک جماعت ایسی ہے جو حق کے موافق ہدایت کرتی ہے اور حق کے موافق ہی انصاف کرتی ہے، اللہ نے قرآن میں کہا سورہ اعراف آیت نمبر 181 میں. تو وہ ایک ہی جماعت جو حق پر ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے مطابق ان کا عقیدہ اور عمل ہوگا. یہ بتانے لگے بھائی لوگ، تو پھر ہم تحقیق کرتے ہوئے الحمدللہ تبلیغی دیوبندی فرقے کو بھی چھوڑے، اور الحمدللہ ہم 2008 سے جماعت اہل حدیث میں ہیں الحمدللہ. اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ مجھے اور آپ سب کو جماعت اہل حدیث میں ویسا اہل حدیث بنائے رکھ جیسا صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین اور ان کی اتباع کرنے والے لوگ تھے، آمین. میری جو ٹاپک ہے تکبیر تحریمہ سے سلام تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ مکمل انشاءاللہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا دلائل کے ساتھ، آپ لوگ درج کریے انشاءاللہ. اور جو کوئی بھی یہ بھائی لوگ دیوبندی فرقے سے تعلق رکھنے والے مسلمان بھائی لوگ جو ہمارے ہیں، بریلوی فرقے سے تعلق رکھنے والے جو مسلمان بھائی لوگ ہمارے ہیں، مسلمان رشتے سے اسلامی رشتے سے تو وہ بھائی ہیں، جی ہاں وہ لوگ شرک کرتے ہیں، کفری عقائد شرکی عقائد ہے، اعمال میں بہت سارے شرکی اعمال بھی ہے، بدعات خرافات ہے، لیکن ہم ان کو کافر نہیں کہیں گے، ہم ان کو شرک کرنے والے مسلمان کہیں گے. سورہ یوسف سورہ نمبر 12 آیت نمبر 106 کے مطابق. جی تو میں جو آج آپ کے سامنے بات رکھنے جا رہا ہوں اس کو درج کریں دلائل. اور یہ جو بھائی لوگ ہیں نا یہ فرقے والے، یہ لوگ بہت زیادہ کہتے ہیں اہل حدیث جماعت سے تعلق رکھنے والے بھائیوں کو لڑکوں کو بہت زیادہ چھیڑتے ہیں اور مناظرے کے لیے تیار ہو جاؤ ایسی بہت ساری باتیں کرتے ہیں، رفع دین کرنا سنت سے ثابت نہیں ہے یہ کہتے ہیں، سینے پر ہاتھ نہیں باندھنا ہے، ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا ہے یہی سنت ہے، اس طریقے سے کہتے ہیں وہ لوگ، اور سورہ فاتحہ امام کے پیچھے پڑھنے کے قائل نہیں ہیں، مقتدی جو رہتے ہیں وہ سورہ فاتحہ نہیں پڑھنا، امام کے تابع ہے اب آپ، بس آپ امام سورہ فاتحہ پڑھ رہے آپ کی طرف سے آپ کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس طریقے کی باتیں کرتے ہیں. اور جو التحیات میں انگشت کی جو حرکت جو ہے سبابہ جسے کہتے ہیں وہ بھی نہیں کرنا. کچھ بریلوی لوگوں سے میری بات چیت ہوئی تھی تو انہوں نے کہا یہ گھوڑے کی دم کیا ہلا رہے ہو اس طریقے سے کر کے، ایسا کچھ لوگ بولے. اور کچھ لوگ تو رفع الیدین، رفع یعنی اٹھانا، ید یعنی ایک ہاتھ، یدین یعنی دو ہاتھ، رفع یدین یعنی دونوں ہاتھوں کا اٹھانا، یہ رفع یدین اٹھا کرنے کے لیے لوگ کہتے ہیں کہ یہ کیا گھوڑے کی جو ہے دم کی طرح ہاتھیں بار بار اٹھا رہے ہو اپنے، اس طریقے سے بہت ساری باتیں کہتے ہیں. اور پھر کہتے ہیں کہ جو ہے مناظرے کے لیے تیار ہو جاؤ، جاؤ تمہارے عالم کو بولو مناظرہ کریں گے ہم. میں آپ تمام اہل حدیث جماعت والے بھائیوں سے کہنا چاہوں گا کہ جو کوئی بھی بریلوی دیوبندی جماعت اسلامی جو فرقہ ہے مودودی صاحب کا اور دیگر جتنے بھی حنفی فقہ کو فالو کرنے کی جو بات کرتے رہتے ہیں، امام ابو حنیفہ کا نام زبان کی زینت بنائے ہوئے ہیں یہ لوگ، اصل میں امام ابو حنیفہ کی یہ بھی تقلید نہیں کرتے یہ لوگ، کئی سینکڑوں ہزاروں لوگوں کی تقلید کرتے ہیں، جبکہ تقلید کرنا کبھی بدعت ہے، تقلید کرنا کبھی گناہ ہو جاتا ہے، تقلید کرنا کبھی شرک ہو جاتا ہے. تو تقلید ہمیں نہیں کرنا، ہمیں اطاعت اور اتباع کرنا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، اطاعت اور اتباع کرنا ہے قرآن کی، اطاعت کرنا ہے اللہ کی، جس کے بہت ساری آیات ہیں انشاءاللہ میں آگے رکھتا ہوں. تو یہ بھائی لوگوں سے ہم کیا کہیں گے کہ نماز کے اوپر ہم ابھی ڈبیٹ نہیں کریں گے، رفع دین کرنا نہیں کرنا، سینے پر ہاتھ باندھنا نہیں باندھنا، آمین زور سے بولنا، آمین بالجہر زور سے بولنا سورہ فاتحہ کے بعد والین کے بعد نماز میں، یہ بولنا نہیں بولنا یہ سب اس کے اوپر ہم بعد میں بات کرتے ہیں. اب تحیات میں سبابہ کرنا دعا شروع ہونے سے لے کر سلام پھیرنے کے جب تک جو ہے سبابہ کرتے رہنا، یا پر ارشد ان لا الہ اور اٹھانا اور الا اللہ پہ رکھ دینا، یہ سب چیزوں پہ ہم ابھی ڈبیٹ نہیں کریں گے. ایسا بولیے ان لوگوں کو تراویح 8 رکعت یا 20 رکعت اس مسئلے پر آ جاتے ہیں ڈبیٹ کرنے کے لیے، اس پر بھی نہیں کرنا ڈبیٹ. ان سے یہ کہنا کہ ٹھیک ہے ہم ڈبیٹ کرنے کے لیے تیار ہیں، ہم پہلے عقائد پر ڈبیٹ کریں گے، اور ڈبیٹ یعنی مناظرہ جو کیا جائے گا سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 125 میں جو شرط اللہ نے ہمیں سکھایا ہے مناظرے کی، ہم اسی تعلیمات قرآن کے مطابق جو ہے مناظرہ کریں گے، جیسے کہ اللہ نے کہا ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن، دعوت دو اللہ کے راستے میں نکل کر، الی سبیل ربک بالحکمہ، اللہ کے راستے میں نکل کر دعوت دو حکمت کے ساتھ اور اچھی نصیحت کے ساتھ، وجادلہم باللتی ہی احسن، اور اگر جدال کرنے کا بھی موقع آ جائے تو ہی احسن، اچھے انداز میں ہمیں جو ہے جدال کرنا ہے، اللہ اکبر، دیکھیے ڈبیٹ کرنا ہے، مناظرہ کرنا ہے، مباحثہ کرنا بھی ہے، تب بھی احسن انداز میں کرنے کا حکم اللہ نے دیا ہے، وجادلہم باللتی ہی احسن، جب ڈبیٹ کرنے کے لیے بھی اللہ رب العالمین نے احسن انداز میں ڈبیٹ کرنا سکھایا ہے تو پھر دعوت و تبلیغ اور کتنے احسن انداز میں ہونا چاہیے، کتنے اچھائی کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ اور آداب کے ساتھ ہونا چاہیے، نہیں میرے بھائیوں، ڈبیٹ میں ہی اخلاق اور احسن انداز میں ڈبیٹ کرنا اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں، تو پھر دعوت و تبلیغ تو اور اس سے عمدہ طریقے کی دعوت و تبلیغ کرنا چاہیے، اخلاق۔ 3559 صحیح البخاری میں ان من خیارکم احسنکم اخلاقا، الفاظ نبوی ہے، تم میں بے شک سب سے بہترین وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہیں، تو ہم کو ہمارے اخلاق الحمدللہ بہت اچھے بنانا ہے، کوئی ہمیں دیکھ کر، دیکھیے ایک ہوتی ہے تبلیغ جو ہم زبان سے کر رہے ہیں، پیمپلٹ بانٹ کر یا قرآن تقسیم کر کے احسن البیان، اور پھر جو ہے اسی طریقے سے احادیث کی کتابیں تقسیم کر کے کر رہے ہیں، دعوت و تبلیغ کے کئی طریقے، لیکن ایک خاموش تبلیغ بھی ہے، دیکھیے خاموش تبلیغ یعنی آپ شریعت اسلام کو اپنے اوپر نافذ کریے اور آپ عمل کریے، اور آپ کا عمل کرتا ہوا دیکھنا سامنے والے کو، خاموش تبلیغ آپ کر رہے ہیں سبحان اللہ، اس کے لیے یعنی آپ کا ایکشن، آپ کا ایٹیٹیوڈ، آپ کا بیہیویئر، آپ کے اخلاق کیسے ہیں، اگر اچھے ہیں ماشاءاللہ، قرآن آیات اور احادیث صحیحہ کے مطابق آپ عمل کر رہے ہیں، تو وہ آپ کا عمل کرنا کسی کی نظر میں اگر پڑ رہا ہے تو الحمدللہ وہ لوگ بھی جو ہے اسلام کے دائرے میں آ سکتے ہیں، اسلام قبول کر سکتے ہیں جو نان مسلم تھے، اور جو مسلمان ہیں وہ آپ کے قریب آئیں گے، آپ سے دور نہیں بھاگیں گے، اور آپ کے اخلاق دیکھ کر وہ آپ کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا چاہیں گے انشاءاللہ، اور پھر آپ دلائل کے ساتھ ان کو صحیح عقائد اور صحیح اعمال سکھا سکتے ہیں، پھر وہ انشاءاللہ تمام باطل فرقوں کو چھوڑ کر جماعت حق، جماعت اہل حدیث میں شامل ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ تو میں کہنا چاہوں گا جو کوئی بھی بھائی آپ سے گالی گلوج کے الفاظ میں یا جو کچھ بھی بدتمیزی کے ساتھ بولے کہ تم لوگ یہ کیا رہے وہابڑے اور وہابی اور وغیرہ وغیرہ، ہم وہابی نہیں ہیں، پہلے یہ سٹیٹمنٹ ان کو دینا، ہم وہابی نہیں ہیں، ہم اہل حدیث ہیں، ہم کون ہیں، ترمذی حدیث نمبر 2192 محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لا تزال طائفة من امتی منصورین لا يضرهم من خذلهم حتى تقوم الساعة، یہ حدیث نقل کرنے کے بعد ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میرے استاد امام بخاری رحمۃ اللہ، ان کے استاد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ہیں، امام ترمذی کے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد علی بن عبداللہ المدینی، ان کا قول نقل کرتے ہیں کہ علی بن عبداللہ المدینی کہتے ہیں اس حدیث کے بارے میں طائفہ منصورہ ہم اصحاب الحدیث، طائفہ منصورہ جو لفظ ہے اس حدیث میں، طائفہ یعنی گروہ، منصورہ یعنی جس کو اللہ کی مدد حاصل ہوگی، ایک ایسی جماعت جس کو اللہ کی مدد حاصل ہوگی، اس کے بارے میں علی بن عبداللہ المدینی نے کہا، جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہے جو 236 ہجری میں غالباً انتقال کر گئے، انہوں نے کہا، یہ تو 1436 ہجری چل رہی ہے، 1200 سال پہلے دیکھیے وہ محدث نے اہل حدیث لفظ کہا، اور اس سے پہلے بھی اہل حدیث لفظ ہے الحمدللہ، ہم بتا سکتے ہیں، تھا ہم نے خطبہ بھی دیا ہے، جب سے حدیث ہے تب سے اہل حدیث ہے، ہم کو کہا جاتا ہے کہ ہم جو ہے انگریزوں کے زمانے میں رجسٹرڈ کی ہوئی جماعت ہے یہ وغیرہ، بہت کچھ کہتے ہیں، لیکن ان کی باتوں کو سائڈ میں رکھیے، ان کو اخلاق کے ساتھ، آداب کے ساتھ اور دلائل بتاتے ہوئے اس زمانے سے جو دلائل ہے احادیث کی کتابوں میں اہل حدیث لفظ، ہم انشاءاللہ بتا سکتے ہیں، اور اخلاق کے ساتھ بتائیں گے دلائل تو سامنے والا تسلیم بھی کرے گا انشاءاللہ۔ اب جو ضدی ہے، ہٹ دھرمی پر اترا ہوا ہے، تو پھر اللہ سے اس کے لیے دعا کرنا ہے بس، ہمیں اس کو گالی گلوچ نہیں دینا ہے۔ تو کہنا چاہتا ہوں کہ یہ حدیث میں جو لفظ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، لا تزال طائفۃ من امتی، لا تزال طائفۃ من امتی، ہمیشہ سے ایک گروہ میری امت میں رہے گا، ایک گروہ منصورینا جس کو اللہ کی مدد حاصل ہوگی, لا یضرهم من خذلهم حتى تقوم الساعه, ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا, ان کو جو ذلیل کرنا چاہے نقصان پہنچانا چاہے تو ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا اور وہ قیامت تک رہیں گے. کس نے کہا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا. تو حدیث میں طائفہ منصورہ جو لفظ ہے اس کے بارے میں علی بن عبداللہ المدینی کا قول اسی حدیث کے نیچے امام ترمذی نے نقل کر دیا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ طائفہ منصورہ کے بارے میں کہتے ہیں, اس حدیث میں جو طائفہ منصورہ ہے لفظ, اس کے بارے میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے طائفہ منصورہ یعنی اہل الحدیث. کہاں لکھا ہوا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول؟ اٹھائیے کتاب مسئلۃ الاحتجاج بالشافعی, یہ کتاب کا نام ہے, خطیب بغدادی کی یہ کتاب ہے, اس کے صفحہ نمبر 47 پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول درج ہے الحمدللہ. اور امام مسلم جس کی صحیح مسلم حدیث کی کتاب ہم پڑھتے ہیں نا, امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے تو ان کی صحیح مسلم کے مقدمے میں آپ پڑھیں گے انشاءاللہ ایک سے کئی مقامات پر اہل حدیث لفظ الحمدللہ. تو اللہ کے کرم سے مقدمے میں امام مسلم نے یہ بھی کہا, وقد شرحنا من مذهب الحديث واهله, ہم نے تشریح کی ہے حدیث کے مذہب کی, یعنی مذہب الحدیث, اہل حدیثوں کی اور ان کے مذہب کی تشریح کیے ہیں. کس نے؟ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ان کے بارے میں. تو الحمدللہ اہل حدیث لفظ کتابوں میں اس زمانے سے ہے, یہ انگریزوں کے نام, انگریزوں کے زمانے میں 1906 یا 1902 میں وغیرہ میں ہندوستان میں رجسٹر کیا ہوا نام نہیں ہے الحمدللہ. ہم بتا سکتے ہیں فاروق رضوی جو ناگپور کے ہیں, سنی حنفی آرگنائزیشن وغیرہ والے, ان کے یوٹیوب پر ویڈیوز اپلوڈ کرتے ہیں اور کئی چینلز کے ذریعے سے یوٹیوب پر ان کا ویڈیو اپلوڈ کیا جاتا ہے اور آج کل واٹس ایپ پر بہت سارے کلپس ان کے ڈالے جا رہے ہیں. فاروق رضوی بھائی کو اللہ ہدایت دے, بہت زیادہ جہالت سے وہ کان لیتے ہوئے اہل حدیثوں کو گالیاں دے رہے ہیں, بہت زیادہ گالی دے رہے ہیں. اے اہل حدیث ہو, اگر تم اپنے اوریجنل بات کی اولاد ہو تو تم 1857 سے پہلے اپنی ایک مسجد دکھا دو ہندوستان میں, یا اپنی جو ہے ایک حدیث کی کتاب دکھاؤ, ایک تفسیر کی کتاب دکھاؤ, ایک عالم دکھاؤ وغیرہ, ایسا ان کا سوال ہے. ایک منٹ 25 سیکنڈ کا کچھ ویڈیو میرے پاس بھی موجود ہے, میرے فون میں واٹس ایپ پر آیا تھا, انشاءاللہ اس کا ویڈیو عنقریب میں دینے والا ہوں. میں فاروق رضوی بھائی کو بھی کہوں گا اور جتنے بھی اہل حدیث جماعت سے دشمنی رکھنے والے لوگ ہیں ان سب کو کہوں گا کہ ہم اہل حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے اور قیامت تک رہیں گے, کیونکہ نبی کی 2192 ترمذی کی حدیث ہمیں اس بات کی گواہی دے رہی ہے الحمدللہ. اب میں آتا ہوں اپنی ٹاپک پر, میں کہوں گا کہ نماز سمجھ میں آ گیا ان شاء اللہ. ان بھائیوں سے عقائد پر ہم انشاءاللہ مناظرے کے لیے پہلے بات کریں گے, بعد میں جو ہے نماز اور وغیرہ کے اوپر, کیونکہ فروعی مسائل میں ہم جو ہے مناظرہ کر سکتے ہیں, کریں گے انشاءاللہ, ہمارے پاس ذرائع پورے موجود ہے, لیکن ہم پہلے عقیدے پر دیکھیں گے. کیوں؟ دیکھیے سورہ زمر سورہ نمبر 39 23 اور 24 دونوں پاروں میں یہ سورہ زمر چل رہا ہے, لیکن میں جو آیت پڑھ رہا ہوں 24 پارے میں ہی, سورہ زمر آیت نمبر 65, اللہ عز و جل نے کہا, وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اللہ نے کہا, اور یقیناً ہم نے آپ کی طرف وحی کیا جو آپ سے پہلوں کی طرف بھی ہم نے کیے تھے, لَئِنْ أَشْرَكْتَ, اگر آپ بھی شرک کرو گے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کہہ رہے ہیں لَئِنْ أَشْرَكْتَ, ڈائریکٹ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب ہیں یہاں پر, پھر ہم امت قرآن ہیں, امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم, اس وجہ سے ہم بھی یہاں پر مخاطب ہیں. لَئِنْ أَشْرَكْتَ, اگر آپ بھی شرک کرو گے, لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ, آپ کے تمام اعمال برباد ہو جائیں گے, وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ, اور آپ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے. تو دیکھیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دینے کے بعد دوسرا نمبر ہے اسلام کا رکن نماز, اور تیسرا ہے زکات, اور چوتھا ہے رمضان کے روزے, پانچواں ہے حج. ٹھیک ہے, تو نماز, روزہ, زکات, حج, عمرہ اور تمام تبلیغ کے کام, یہ جتنے بھی اعمال ہمیں کرنا ہے ہماری موت تک, وہ اعمال کا قبولیت کا مدار کس پر رکھا ہوا ہے معلوم؟ عقیدے پر. اگر آپ کا عقیدہ قرآن اور حدیث کے مطابق ہوگا الحمدللہ, تب تو آپ کے تمام اعمال قبول ہوں گے اللہ کے پاس اور آپ انشاءاللہ جنتی. اور اگر آپ کے عقیدے میں شرک ہے, کفر ہے, اللہ کے قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور صحابہ اور امت کا اجماع جو ہے اس کے خلاف میں آپ کا عقیدہ ہے, تو سبحان اللہ, سمجھ لیجئے کہ آپ انشاءاللہ جہنمی. اللہ عرش پر ہے اس پر اجماع ہو چکا, کئی دلائل موجود ہے قرآن کے اور صحیح احادیث کے, اور الحمدللہ صحابہ کا بھی اس بات پر عقیدہ تھا کہ اللہ ساتوں آسمانوں کے اوپر عرش پر ہے, اور کئی محدثین کا اس پر اجماع ہے الحمدللہ, کسی نے انکار نہیں کیا, لہذا وہ اجماع ہے. تو یہ خلاف ورزی کریں گے لوگ, عقیدے اپنے عجیب و غریب عقیدے بنا لیں گے, کفری عقیدے, شرکی عقیدے, بولیں گے کہ مردے نہیں ہیں قبروں میں, جو اولیاء ہیں اور جو تمام لوگ ہم جس کو پکار رہے ہیں وہ زندے ہیں, اگر ایسے عقیدے بنا لیں گے اور اللہ کو ہر جگہ مانیں گے تو یہ شرکیہ کفریہ عقیدہ ہے. اور ایسا عقیدہ رکھتے ہوئے کوئی کتنا بھی اعمال کر لے, نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج, عمرہ, نفلی صدقات اور تبلیغ اور جو کچھ کرتا ہے کر لے, کچھ بھی قبول نہیں ہونے والا ہے وہ, کیونکہ اللہ رب العالمین نے سورہ زمر آیت نمبر 65 میں کہہ دیا, لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ لَئِن أَشْرَكْتَ, اگر آپ شرک کرو گے, لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ, آپ کے تمام اعمال برباد ہو جائیں گے, وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ, اور آخرت میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے. تو اللہ نے واضح کہہ دیا ہے کہ عقیدہ درست ہونا چاہیے, اگر شرک ہے تو پھر کوئی عبادتیں, کوئی اعمال قبول نہیں ہوگا. اب یہاں پر بات انشاءاللہ سمجھ میں آ گئی کہ عقیدہ درست ہونا چاہیے. اب دیکھیے, عقیدہ درست ہے, اعمال محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے اگر نہیں ہیں, اعمال محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے نہیں ہیں, تو پھر یاد رکھیے وہ عمل قبول ہونے والا نہیں ہے. دلیل صحیح مسلم حدیث نمبر 1718 صحیح مسلم کے حدیث نمبر رکھ رہا ہوں میں آپ کے سامنے. عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا, ہم ایمان والوں کی ماں, روایت کرتی ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے, من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد, من, جو کوئی بھی شخص ہو, عمل عملا, جو کچھ بھی عمل کرے, ليس عليه امرنا, اگر اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مہر نہیں ہے, طریقے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نہیں ہے وہ عمل, فہو رد, وہ رد ہونے والا ہے, وہ قبول نہیں ہونے والا ہے. حدیث صحیح مسلم 1718. تو سمجھ میں آ گیا الحمدللہ کہ اب طریقے نبوی سے ہم کو اعمال کرنا ہے تبھی وہ قبول ہوں گے اللہ کے پاس. تو اب ہم انشاءاللہ آج نماز کی ٹاپک لے کر بیٹھے ہیں, تو میں آپ کے سامنے نماز پوری مکمل تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام پھیرنے تک رکھ رہا ہوں, دلائل کے ساتھ انشاءاللہ دلائل درج کریں. سب سے پہلے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے جب کھڑے ہوتے, قبلہ رخ کرتے, قبلے کی طرف اپنا رخ کرتے اور رفع الیدین کرتے اور فرماتے اللہ اکبر, دونوں ہاتھ اٹھاتے اور کہتے اللہ اکبر. یہ دلیل ہے ابن ماجہ حدیث نمبر 803, اور کئی دلائل ہے. میں یہاں پر ایک بات بولنا چاہ رہا ہوں, نماز کیا ڈائریکٹ اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھوں کو کندھوں تک اٹھا کر جو ہے شروع کرنا ہے, یا پہلے نیت ہے؟ پہلے نیت. تو کیا نیت جو ہے, پڑھتا ہوں چار رکعت ظہر کی واسطے اللہ کے, منہ میرا کعبہ شریف کے طرف, پیچھے اس امام کے, اللہ اکبر بول کے کھڑنا ہے؟ اگر ایسا کھڑنا ہے تو جو تمام یہ مقلدین حضرات اس طریقے کی نیت کر رہے ہیں, میرا ان بھائیوں سے ادب کے ساتھ ایک ریکویسٹ ہے, ایک گزارش ہے کہ ایسی نیت جو آپ لوگ کر رہے ہیں وہ کون سی حدیث کی کتاب میں ہے, ذرا حدیث ہمیں دے دیجئے انشاءاللہ, ہم بھی نماز سے پہلے یہی کہیں گے, پڑھتا ہوں تین رکعت مغرب کی فرض واسطے اللہ کے, منہ میرا کعبہ شریف کے طرف, پیچھے امام کے, یا اگر امام کے پیچھے نہیں پڑھ رہا ہوں, الگ جماعت چھوٹ چکی اور انفرادی نماز پڑھ رہا ہوں, تو کہوں گا پڑھتا ہوں تین رکعت مغرب فرض واسطے اللہ کے, منہ میرا کعبہ شریف کے طرف, اللہ اکبر بول کے کھڑ جاؤں گا. اگر ایسا بولنا کوئی ایک صحیح حدیث سے ثابت ہے, اگر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین سے ثابت ہے, تو دیجئے مجھے انشاءاللہ, میں عمل کروں گا. اور اگر کوئی حدیث نہیں ہے آپ کے پاس, تو آپ بھی وہ عمل چھوڑ دیجئے. اور نیت دل کے ارادے کا نام ہے, صحیح بخاری حدیث نمبر 1 پر جب آپ غور فکر کریں گے, انما الاعمال بالنیات, تمام اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے, نیت دل سے ہوتی ہے. نیت کہاں ہوتی ہے؟ دل سے. ارادہ کہاں ہوتا ہے؟ دل میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے, میں ایک دن حرم میں بیٹھا ہوا تھا, بالکل اللہ کے گھر کے سامنے ایک جو مطاف ہے, طواف جہاں پر کرتے پبلک, اس مطاف میں 79 نمبر گیٹ سے جب آپ داخل ہوں گے اور پھر سیڑھیاں اتریں گے مطاف میں, 5 جائنماز کو چھوڑ دیں گے, اثر کے بعد جو جائنماز بچھائے جاتے ہیں وہاں پر الحمدللہ, اثر کے بعد شیخ وفی اللہ صاحب حفظ اللہ آ جاتے ہیں, مغرب سے عشاء تک درس دیتے ہیں. جو مفتی حرم ہے, مدرس حرم ہے الحمدللہ, کعبۃ اللہ کے 10 اماموں میں 3 امام کے استاد بھی ہیں وہ, اور مسجد نبوی کے 1 امام عبد الباری صبیتی ان کے بھی استاد ہے وہ, شیخ وفی اللہ عباس حفظ اللہ, وہ مدرس و مفتی حرم ہیں, وہ وہاں پر بیٹھتے ہیں, ان کی کرسی لگتی ہے مطاف میں, تو الحمدللہ وہ درس اور فتویٰ دیتے ہیں مغرب سے عشاء تک. تو ایک دن میں ان کے درس میں بیٹھا ہوا تھا, ایک سائل سوال کرتے ہیں کہ نیت کہاں پر باندھی جائے, یعنی وہ ہاتھ باندھنے کے تعلق سے پوچھ رہے تھے. تو سوال کس طریقے سے کیے وہ بھائی, نیت کہاں پر باندھی جائے, یعنی ان کو پوچھنا چاہیے تھا کہ میں ہاتھ سینے پر باندھنا یا ناف پہ باندھنا, ان کا وہ سوال تھا, لیکن انہوں نے سوال کیسے کیے, نیت کہاں پر باندھی جائے, سوال یہ تھا. تو شیخ نے کتنا پیارا جواب دیے, جہاں سے نیت کی جاتی ہے وہاں پر باندھا جائے. اللہ اکبر, نیت کہاں سے کی جاتی ہے, دل سے. تو شیخ نے ایسا جواب دیا, جہاں سے نیت کی جاتی ہے وہیں پر ہاتھ باندھا جائے. یہ ہے مفتی حرم, مدرس حرم. دیکھیے سبحان اللہ, ان کو شیخ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ, جو محدث عصر ہے, وہ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ نے شیخ وسیع اللہ صاحب حفظ اللہ کو محدث کہا الحمدللہ. ہم اہل حدیثوں کی بڑی شان ہے وہ, کیونکہ شیخ وسیع اللہ صاحب حفظ اللہ ہمارے ہندوستان کے یو پی سے سدھارتھ نگر ضلع کے ہیں وہ, اور آج ماشاء اللہ تبارک اللہ وہ سعودی نیشنلٹی کے ساتھ سعودی عرب میں رہتے ہیں, اور الحمدللہ مدرس حرم مفتی حرم بیٹھے ہوئے ہیں وہ ماشاء اللہ بن کر, اللہ نے انہیں وہاں پر بٹھایا ہے, وہ کام اللہ لے رہے ہیں ان سے, اللہ ان کی حفاظت کرے اور عمر میں اللہ برکت عطا کرے شیخ کی, آمین. تو کیا معلوم ہوا کہ نیت دل سے ہوتی ہے, ٹھیک ہے. اب نیت کر لیے, کون سی نماز کی آپ کون سی نماز پڑھنے جا رہے ہیں, آپ کے دل میں ہیں, ظہر پڑھ رہے, عصر پڑھ رہے, مغرب پڑھ رہے, عشاء پڑھ رہے, سنت پڑھ رہے, جو ہے وتر پڑھ رہے, فرض پڑھ رہے, نوافل پڑھ رہے, آپ کے دل میں ہے وہ چیز الحمدللہ. تو آپ کو زبان سے بولنے کی ضرورت نہیں کہ پڑھتا ہوں 2 رکعت نفل, پڑھتا ہوں 3 رکعت وتر یا وغیرہ, نہیں بولنا, ٹھیک ہے. اب جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہو رہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو قبلہ کی طرف رخ کرتے, رفع الیدین کرتے اور فرماتے اللہ اکبر, قبلے کی طرف اپنا چہرہ کرتے اور اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتے اور کہتے اللہ اکبر. یہ دلیل ابن ماجہ میں ہے. میں آپ کے سامنے کتاب میں سے پڑھ کر انشاءاللہ پورا نماز کا طریقہ رکھوں گا, یہ کتاب ہے وہ. زبیر علی زئی رحمت اللہ علیہ, جو محدث عصر ہے الحمدللہ, نومبر 2013 میں شیخ زبیر علی زئی رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہوا. یہ حافظ تھے حدیثوں کے الحمدللہ, یہ محدث تھے الحمدللہ, اللہ ان کی قبر میں نور ہی نور بھر دے, آمین. ان کے قبر میں اللہ رب العالمین جنت کی خوشبوئیں اور ہوائیں چھوڑ دے, آمین. یہ جو کتاب میں آج آپ کے سامنے لے کر بیٹھا ہوں, اسی کتاب میں سے انشاءاللہ میں پوری مکمل نماز نبوی رکھنے جا رہا ہوں دلائل کے ساتھ, اور انشاءاللہ اس کتاب کا کوئی رد کر دیجئے. یہ جو دلائل میں آج آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں, یہ صحیح نماز نبوی ہے, کوئی اس کا رد نہیں کر سکتا قیامت کی صبح تک انشاءاللہ. جو آج میں رکھنے جا رہا ہوں, نہیں ایسی نماز نہیں ہے نماز نبوی, نماز نبوی کچھ اور ہی ہے. لوگ اگر جو کہتے ہیں وہ کہنے والے کہنے دیجئے, ہم ان کو بولیں گے جو آپ بول رہے ہیں اس کی دلیل دیجئے, صحیح سند کے ساتھ ہونا ہم کو, اور اگر ٹکرا گئی کوئی بھی صحیح سند سے حدیثیں تو ہم وہ حدیثوں کو چھوڑ دیں گے. اور یہ جو کتاب میں صحیح سند کے ساتھ نماز نبوی صحیح ہے الحمدللہ, اسی کو ہم اپنی زندگی میں عمل کے طور پر لوگوں کو عمل کر کے دکھائیں گے بھی, اور یہی تعلیمات لوگوں میں عام کریں گے بھی انشاءاللہ. صحیح نماز نبوی, تکبیر تحریمہ سے سلام تک, طالب حافظ زبیر علی زئی رحمت اللہ علیہ. یہ کتاب میں سے میں بولنے جا رہا ہوں. اور آپ فرماتے بھی تھے جب تو نماز کے لیے کھڑا ہو تو تکبیر کہہ, نماز کے لیے جب کھڑے ہونا ہے تو تکبیر کہنا ہے اللہ اکبر. دلیل صحیح بخاری 757 اور صحیح مسلم 397. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں ہاتھ کندھوں تک اٹھاتے تھے. دلیل صحیح بخاری حدیث 736. یہ بھی ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھاتے تھے. دلیل صحیح مسلم حدیث نمبر 391. کانوں کی ان لوب ان کانوں کو ٹچ کرنے والی ایک بھی حدیث نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اصحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین. کندھوں تک اٹھانا ہے یا کانوں تک, لیکن لگانے والی کوئی ایک بھی حدیث نہیں ہے. ٹھیک ہے, لہذا دونوں طرح جائز ہے, لیکن زیادہ حدیثوں میں کندھوں تک رفع الیدین کرنے کا ثبوت ہے. یاد رہے کہ رفع الیدین کرتے وقت ہاتھوں کے ساتھ کانوں کا پکڑنا یا چھونا کسی دلیل سے ثابت نہیں ہے. مردوں کا ہمیشہ کانوں تک اور عورتوں کا کندھوں تک رفع الیدین کرنا کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے. یعنی دونوں کے لیے بس ایک ہی طریقے کی نماز ہے, صلوا کما رأیتمونی اصلی, پڑھو نماز ویسے جیسے مجھے دیکھتے ہو اللہ کے نبی نے کہا. ٹھیک ہے, تو مردوں اور عورتوں کی نماز میں کوئی فرق نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم انگلیاں پھیلا کر رفع یدین کرتے تھے. دلیل ابو داؤد, سنن ابو داؤد حدیث نمبر 753. اور کئی دلائل ہے, وقت نہیں ہے میرے کو تمام دلائل رکھنے کا, لیکن اور کئی دلائل ہے. بولتے دیکھیے یہ مقلدین حضرات جو احناف ہے, یہ کہتے ہیں تم بخاری سے اپنی پوری نماز ثابت کرو. کیوں بخاری سے ہے بھائی, کیوں بخاری سے؟ ہم صرف بخاری بخاری کہتے ہیں, نہیں. صحیح البخاری, صحیح مسلم, سنن ابو داؤد, ترمذی, نسائی, ابن ماجہ, دارقطنی, سنن دارمی, موطأ امام مالک, صحیح ابن خزیمہ. ابن خزیمہ کے علاوہ اور کئی دیگر کتابیں ہیں. ٹھیک ہے, امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الام اور بہت سارے کتابیں ہیں الحمدللہ. جس بھی حدیث کی کتاب میں صحیح سند کے ساتھ, حسن لذاتہ سند کے ساتھ ہمیں حدیث مل جائے گی انشاءاللہ, جو مقبول احادیث ہمیں مل جائیں گے ہم اس کو تسلیم کریں گے انشاءاللہ. صرف بخاری کا رٹ نہیں لگاتے ہم, جیسا کہ لوگ کہتے ہیں, بدنام کرتے ہیں حدیثوں کو. ٹھیک ہے, دیکھیے آگے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم انگلیاں پھیلا کر رفع الیدین کرتے تھے, ابو داؤد 753. کافی لوگوں کو میں اپنی جماعت والوں کو دیکھا ہوں, میں آپ لوگوں کی اصلاح کرنا چاہتا ہوں. کافی لوگ دیکھیے میرے ہاتھوں کو اس طریقے سے, اللہ اکبر, بس ایسا اٹھا لیے دونوں ہاتھ. انگلیوں کو پھیلا کر کندھوں کے برابر رکھنا ہے ایسے, یا کانوں کے برابر رکھنا ہے ایسے, کندھے یا کان ایسا یہ لیول میں رکھنا ہے. اللہ اکبر, بس اپنے سینے کی طرف ایسا کر رہے ہیں, اللہ اکبر, نہیں. ٹھیک ہے, انگلیوں کو پھیلانا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دایاں ہاتھ اپنے بائیں ہاتھ پر سینے پر رکھتے تھے. مسند احمد حدیث نمبر 22313. مسند احمد امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے, جو 164 ہجری میں پیدا ہوئے, 241 ہجری میں انتقال ہوا, جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بھی استاد ہیں. ان کی کتاب مسند احمد حدیث نمبر 22313 نمبر والی حدیث میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دایاں ہاتھ اپنے بائیں ہاتھ پر سینے پر رکھتے تھے. ٹھیک ہے, یہ حدیث سند کے اعتبار سے حسن ہے, اور یہی حدیث پیش کریں گے ہم انشاءاللہ امت کے سامنے. ابن خزیمہ کی جو حدیث پیش کی جاتی ہے علی صدری الفاظ جس میں ہیں, وہ ہمارے پاس مقبول حدیث نہیں ہے. کچھ اہل حدیث حضرات جو ہے اس حدیث کو حجت پکڑتے ہیں, لیکن وہ ہمارے پاس حجت نہیں ہے. کیوں؟ ابو زید ضمیر صاحب حفیظہ اللہ جو پونے میں رہتے ہیں, بہت بڑے مبلغ ہیں ہمارے ہندوستان کے لیے, تو وہ انشاءاللہ میں کہوں گا, اللہ ان کی حفاظت کرے, آمین, دلائل کے ساتھ تبلیغ کر رہے ہیں اسلام کی. جی ہاں, وہ کبھی کہیں غلطی کر جاتے ہیں, کسی سے علمی غلطی ہو سکتی ہے. وہ ایک جگہ پر پیش کر دیے ابن خزیمہ کی حدیث علی صدرہ والے الفاظ, یعنی سینے پر ہاتھ رکھنے کا جو لفظ ابن خزیمہ میں ہے, وہ حدیث سند کے اعتبار سے صحیح نہیں ہے, حسن بھی نہیں ہے. اور ہم حسن لغیرہ حدیث کو حجت نہیں پکڑتے. یاد رکھ لیجئے انشاءاللہ, کچھ اہل حدیث لوگ البانی رحمت اللہ علیہ کے تحقیق کے مطابق جو ہے, ان کے جو دلائل ہے اس کے مطابق وہ حسن لغیرہ کو حجت پکڑتے ہیں, جیسا کہ کفایت اللہ سنابلی صاحب کی کتاب کے مطابق اور ان کی تحقیق کے مطابق ابو زید ضمیر صاحب حفظہ اللہ نے بھی ابن خزیمہ کی حدیث جو سینے پر ہاتھ باندھنے کے الفاظ ہے نا, اس کو حجت پکڑے. لیکن ہم کیا کہیں گے, ابن خزیمہ کی حدیث جو سینے پر ہاتھ باندھنے والی ہے وہ ہمارے پاس ضعیف ہے. وہ ہمارے پاس کیا ہے؟ ضعیف ہے. ٹھیک ہے, اللہ ہمارے جو اہل حدیث بھائی لوگ اس ضعیف حدیث کو حسن کہتے ہوئے پیش کر رہے ہیں امت کے سامنے, اللہ ان لوگوں کو بھی صحیح دلیل دے دے, صحیح دلیل کا علم ان کو بھی ہو جائے تاکہ وہ دوبارہ ابن خزیمہ کی سینے پر ہاتھ باندھنے والی حدیث لوگوں کے سامنے نہ پیش کر سکے. آمین. تو میں آپ کے سامنے رکھا ہوں, دیکھیے حسن لذاتی حدیث مسند احمد حدیث نمبر 22313. اس سینے پر ہاتھ باندھنے کا ذکر اس کے اندر ہے. لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ حکم دیا جاتا تھا کہ نماز میں دایاں ہاتھ بائیں ذرا پر رکھیں, دایاں ہاتھ بائیں ذرا پر رکھیں. دلیل صحیح بخاری حدیث نمبر 740. ذراع کیا ہے؟ ذال را الف عین. ذراع کسے کہتے ہیں؟ ذرا میرے طرف غور کریے. ذرا کہتے ہیں کوہنی کے سرے سے, یہ بیچ والی جو انگلی ہے اس کے سرے تک, اس کو ذرا کہتے ہیں. یہ کوہنی سے لے کر یہ بیچ والی جو انگلی ہے نا, اس کے سرے تک, اس کو ذرا کہتے ہیں. تو صحیح بخاری کے الفاظ میں, صحیح بخاری کے حدیث میں جو الفاظ ہے کہ ذرا پر ہاتھ رکھنا, دایاں ہاتھ بائیں ذرا پر رکھنا, تو دیکھیے جب آپ قیام میں کھڑے ہوئے ہیں آپ کو اس طریقے سے ہاتھ رکھنے کا حکم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیا کرتے تھے. الفاظ یہاں پر کیا ہے؟ لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ حکم دیا جاتا تھا کہ نماز میں دایاں ہاتھ بائیں ذرا پر رکھے. صحیح بخاری حدیث نمبر 740 اور موطأ امام مالک حدیث نمبر 377. ٹھیک ہے, تو ذرا کس کو کہتے ہیں؟ یہ کوہنی سے لے کر, ذرا کہتے ہیں کوہنی کے سرے سے درمیانی انگلی کے سرے تک ہوتا ہے. یہ کہاں پر لکھا ہوا ہے؟ اس کی ذرا کو یہ سرے سے یہ سرے تک کہتے ہیں. یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ یہ لغت کی ڈکشنری میں لکھا ہوا ہے, القاموس الوحید ڈکشنری ہے, القاموس الوحید کے پیج نمبر 568 پر لکھا ہوا ہے. سیدنا وائل بن حجر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دایاں ہاتھ اپنی بائیں ہتھیلی کلائی اور ساعد پر رکھا. دلیل ابو داؤد 727. یہ حدیث میں کیا لفظ ملے؟ دیکھیے تین لفظ ملے, ہتھیلی کلائی اور ساعد. یہ جب آپ غور کریں گے تو آپ کو اس میں مل جائے گا کہ ہتھیلی کلائی اور ساعد, اس کو ساعد کہتے ہیں, یہ پوری مکمل اس کو ذراع کہتے ہیں عربی میں. تو صحیح بخاری کی حدیث سے یہ سنن ابو داؤد کی حدیث 727 انشاءاللہ میچ ہو گئی. تو کہاں آ رہا ہے؟ آٹومیٹیکلی ہاتھ جب آپ ذرا پہ رکھیں گے تو آپ ناف کے نیچے ہاتھ نہیں جائیں گے. اگر آپ اس طریقے سے ہاتھ رکھنے کا حکم دیا جاتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے, تو جب ایسا ہاتھ رکھنا ہے تو آپ قیام کی حالت میں جب کھڑیں گے تو ہاتھ ناف کے نیچے نہیں جائے گا, آٹومیٹیکلی آپ کو سٹریٹ کھڑنا ہے, نماز میں سیدھا کھڑنا ہے قیام کی حالت میں. تو آپ جو ہے ہاتھ نہیں پر آئے گا, ناف کے نیچے ہاتھ نہیں جائے گا. دیکھیں یہ صحیح بخاری کی حدیث سے بھی ثابت ہو گیا کہ ہاتھ کہاں پر باندھنا ہے, ذرا پر رکھنا ہے, اور ذرا آٹومیٹیکلی سینے پر آ جاتی ہے الحمدللہ. تو سینے پر ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ باندھتے تھے, یہ دلائل میں آپ کے سامنے رکھا. ساعد میں تھوڑا یہ بھی سمجھاتا چلوں کیونکہ شیخ نے لکھے, میں خیانت نہیں کرنا چاہتا ہوں, شیخ نے لکھے میں یہ بھی آپ کے سامنے رکھتا چلوں. ساعد کہتے ہیں کوہنی سے ہتھیلی تک کا حصہ ہے. دیکھیے القاموس الوحید 769 پیج نمبر. اگر ہاتھ پوری ذرا, پوری ذرا یعنی ہتھیلی کلائی اور ہتھیلی سے کوہنی تک, ہتھیلی سے کوہنی تک پر رکھا جائے تو خود بخود ناف سے اوپر اور سینے پر آ جاتا ہے الحمدللہ. تو دلیل ہمیں مل گئی ہے, دلیل ہمیں مل گئی ہے بخاری کی حدیث, ابو داؤد کی حدیث کے مطابق بھی ہاتھ آٹومیٹیکلی ذرا پر رکھے تو سینے پر آ جائے گا. لیکن اگر سینے کے الفاظ ہی بتاؤ تم حدیث میں, اگر یہ اگر کوئی کہتا ہے مقلد بھائی, اللہ اس کو تقلید کے شرک سے نکالے اور متبع محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بنا دے, آمین, اور ہم سب کو بھی. تو سینے والا الفاظ مسند احمد حدیث نمبر 22313. سمجھ میں آ گیا مسلمانوں؟ الحمدللہ. آگے چلیے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر تحریمہ اور قرآت کے درمیان درج ذیل دعا سرن یعنی بغیر آواز کے, بغیر جہر کے پڑھتے تھے. اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب, اللهم نقني من الخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس, اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد. یہ الفاظ پڑھتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, جیسا کہ ہم سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك, یہ ہم دعا پڑھ کر نماز شروع کرتے نا, تو یہ دعا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے. دلیل ہے صحیح بخاری حدیث 744. یہ دعا کا ترجمہ انشاءاللہ میں آپ کے سامنے رکھ دوں. شیخ نے درج کیا ہے ترجمہ، اے اللہ میرے اور میری خطاؤں کے درمیان ایسی دوری بنا دے جیسے کہ مشرق اور مغرب کے درمیان دوری ہے، اے اللہ مجھے خطاؤں سے اس طرح پاک و صاف کر دے جیسا کہ سفید کپڑا میل سے پاک و صاف ہو جاتا ہے، اے اللہ میری خطاؤں کو پانی برف اور اولوں کے ساتھ دھو ڈال یعنی معاف کر دے۔ کتنی پیاری دعا ہے نماز شروع کرنے سے پہلے، یہ بخاری میں ہے الحمدللہ، یہ پڑھ سکتے ہیں۔ اچھا دوسری درد دل دعا بھی پڑھ سکتے ہیں، جو کتاب میں میں اسے درد دل بھی پڑھ رہا ہوں جو شیخ نے لکھا ہے الحمدللہ، یہ جو دعائیں اب نیچے کتاب میں ہیں یہ دعا کے نیچے وہ دعائیں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، یہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ دلیل سنن ابو داؤد حدیث نمبر 775، اس حدیث کی سند حسن ہے الحمدللہ، یہ بھی پڑھ سکتے ہیں اور بہت ساری دعائیں ثابت ہے۔ ثابت شدہ دعاؤں میں سے جو دعا پڑھ لی جائے بہتر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے، یہ ثنا پڑھنے کے بعد کیا پڑھتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے۔ دلیل مصنف عبد الرزاق میں حدیث نمبر 2589، سند اس کی بھی حسن ہے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفسہ بھی پڑھا جا سکتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بھی پڑھ سکتے، اور اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفسہ یہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ دلیل سنن ابو داؤد حدیث نمبر 775۔ آگے دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے تھے پھر اعوذ باللہ کے بعد۔ دلیل سنن نسائی حدیث نمبر 906۔ اور کئی دلائل موجود ہے لیکن میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ میں تمام دلائل آپ کے سامنے رکھوں، بس ایک ایک دلیل رکھتے جا رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم آواز کے ساتھ یعنی جہرن پڑھنا بھی صحیح ہے، اور سرن یعنی بغیر آواز کی بس اپنے اندر پڑھنا بھی صحیح ہے۔ کثرت دلائل کی روح سے عام طور پر سرن پڑھنا بہتر ہے، یعنی اپنے اندر ہی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا، زیادہ دلائل اس کے ہے۔ دلیل سنن نسائی 906 بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ سرن کے جواز کے لیے دیکھیے ابن خزیمہ حدیث 495۔ تو الحمدللہ ہمیں دلیل اس بات کی مل گئی کہ ہم ایک ایک چیز کی دلیل بتا رہے، دیکھیے آپ کو ثنا کے بعد جو ہے اعوذ باللہ پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام، یہ ہے اہل حدیث الحمدللہ جو حدیثوں پر غور و فکر کرتے ہیں، کسی کی رائے پر نہیں چلتے، نہیں ہمارے امام کی یہ رائے ہے اور ہمارے فلاں شیخ فلاں پیر کی یہ رائے، ہم پیروں کے اور اماموں کی رائےوں پہ نہیں چلتے، ہم کہاں چلتے ہیں؟ حدیث کے راستے پر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کیا ہے، صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین کا کیا عمل تھا اور ان کی اتباع کرنے والوں کے پاس کیا دلائل ہیں، وہ دلائل کو ہم دیکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، دلائل درج کرو مسلمانوں، اور پھر یہ کتاب اگر آپ لوگ خریدیں گے اپنے پاس، الاثر ہے نا ایک خانہ مسجد کے پاس پرانی حویلی میں حیدرآباد میں، یہ کتاب وہاں پر مل جائے گی انشاءاللہ، لیجئے اپنے گھر میں رکھیے کتاب کو، اور یہ کتابیں تقسیم بھی کریے انشاءاللہ، بہت سستی کتاب ہے انشاءاللہ، بہت زیادہ سوؤں کی تعداد میں مساجد کے باہر کھڑ کے ہمیں یہ کتاب بانٹنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا صحیح طریقہ دلائل کے ساتھ موجود ہے الحمدللہ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ فاتحہ پڑھتے تھے، دلائل دیکھیے، دلائل سنن نسائی 906 حدیث نمبر ہے، سند صحیح ہے۔ سورہ فاتحہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہر ٹھہر کر پڑھتے اور ہر آیت پر وقفہ کرتے تھے، سنن ابو داؤد حدیث نمبر 4001 اور ترمذی حدیث 2927، اور بہت سارے سے دلائل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، دیکھیے الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہے، یہ کیا ہے، جو شخص سورہ فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہوتی۔ صحیح بخاری حدیث 756، 756 نمبر والی صحیح بخاری کی حدیث ہے، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جو شخص سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا نماز میں اس کی نماز ہی نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے مسلمانوں، اور فرماتے تھے کل صلاۃ لا یقرأ فیہا بفاتحۃ الکتاب فہی خداج فہی خداج، ہر نماز جس میں سورہ فاتحہ نہ پڑھی جائے وہ ناقص ہے، ناقص ہے۔ ابن ماجہ میں حدیث ہے، حدیث نمبر 841، سند اس کی حسن ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آمین کہتے تھے، دلیل سنن نسائی 906 حدیث نمبر۔ سیدنا وائل بن حجر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی, آپ نے اپنا دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھا, پھر جب آپ نے والضالین زور سے کہی تو آمین زور سے کہی. دلیل ابن حبان, حدیث نمبر 1806, سند اس کی صحیح ہے. ابن حبان کی الاحسان نام کی جو کتاب ہے اس میں 1806 نمبر والی حدیث یہ صحیح ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی آمین, ٹھیک ہے, زور سے بولیں تو ہم کو بھی آمین زور سے بولنا ہے. حدیث سنا دیا ہمیں آپ کے سامنے. اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جہری نماز میں امام اور مقتدیوں کو آمین زور سے کہنی چاہیے. جہری نماز یعنی فجر مغرب اور عشاء, ٹھیک ہے, فجر مغرب عشاء یعنی قراءت والی جو نمازوں میں امام والضالین کہے تو امام بھی زور سے آمین کہے اور مقتدیوں کو بھی زور سے آمین کہنا ہے. دلیل آپ کے سامنے سنا چکا. ایک اور یہ بات بھی کہہ دوں, سیدنا وائل بن حجر رضی اللہ عنہ سے دوسری روایت میں آیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آمین کے ساتھ اپنی آواز کو پست رکھی, یعنی کم رکھی. دلیل مسند احمد, حدیث 19048, مسند احمد میں یہ دلیل موجود ہے. اس حدیث سے معلوم ہوا کہ سری نماز میں آمین سرن کہنی چاہیے. سری نماز میں آمین سرن کہنے پر مسلمانوں کا اجماع ہے والحمدللہ. یعنی جو نمازوں میں قرات نہیں کی جاتی, جیسے کہ ظہر ہے, عصر ہے, ٹھیک ہے, اور پھر مغرب کی تیسری رکعت اور پھر عشاء کی تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ اپنے زور سے نہیں پڑھنا ہے نا, تو جو نمازیں سری نمازیں ہیں اس میں آمین بھی آہستہ سے کہنا چاہیے. یہ دلیل ہم کو مل گئی الحمدللہ. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورت سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے. یہ حدیث صحیح مسلم میں حدیث نمبر 400 پر آپ لوگ انشاءاللہ دیکھ لیجئے. اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کتاب الام 108 نمبر پر بھی انشاءاللہ دیکھ لیجئے. نہیں, سورہ فاتحہ کے بعد سورت شروع کرنا ہے کوئی چھوٹی, تو اس سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے تھے. دیکھیے ایک ایک چھوٹی چھوٹی چیز پر دیکھیے غور و فکر کریے. سبحان اللہ, کتنے پیارے محدث گزرے ہیں ہمارے, زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ, کتنا پیارا کام ہمارے لیے کر کے دے دیے کہ ہر ایک عمل کے لیے عمل بھی لکھ دیا اور نیچے دلیل بھی لکھ دیا اور اس کی سند بھی بیان کر دی. الحمدللہ یہ ہے اہل حدیثوں کی امتیازی شان. مسلمانوں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر سورہ فاتحہ پڑھو اور جو اللہ چاہے پڑھو. دلیل ابو داؤد 859, یعنی سورہ فاتحہ کے بعد جو آپ کو انشاءاللہ یاد ہے وہ آپ پڑھیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلی دو رکعتوں میں سورۃ الفاتحہ, یعنی سورہ فاتحہ اور ایک ایک سورت پڑھتے تھے. دلیل صحیح بخاری حدیث نمبر 762 اور صحیح مسلم حدیث نمبر 451, اور آخری دو رکعتوں میں صرف سورہ فاتحہ پڑھتے تھے. صحیح بخاری حدیث نمبر 776, صحیح مسلم حدیث نمبر 451. سمجھ میں آ رہا مسلمانوں؟ الحمدللہ. دلائل دیکھیے کس طریقے سے, الحمدللہ بارش ہو رہی ہے. اللہم طیبا نافعا, آمین. اللہ رحمت والی بارش کر دے اس کو, آمین. کسی کا نقصان نہ ہونے پائے اس بارش میں, آمین. تو سمجھ میں آیا, پہلی دو رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے ساتھ جو چھوٹی سورت پڑھتے تھے, اور پھر بعد کی دو یعنی چار رکعت والی نمازوں میں بعد میں جو ہے صرف سورہ فاتحہ پڑھتے تھے, اور تین رکعت والی نماز میں تیسری رکعت میں صرف سورہ فاتحہ پڑھنے کی ہم کو اس حدیث سے دلیل مل گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآت کے بعد رکوع سے پہلے سکتہ کرتے تھے, یعنی خاموشی. قرآت مکمل کر کے رکوع کرنے سے پہلے سکتہ, یعنی خاموشی کرتے تھے. دلیل ابو داؤد حدیث نمبر 777 778, 777 اور 778. الحمدللہ. آگے دیکھیے, پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع کے لیے تکبیر یعنی اللہ اکبر کہتے. صحیح بخاری حدیث نمبر 789, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں ہاتھ کندھوں تک اٹھاتے تھے. صحیح بخاری حدیث نمبر 738, رفع یدین نہیں کرنے والوں. صحیح بخاری, رکوع سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ کندھوں تک اپنے اٹھاتے تھے. دلیل لو دلیل, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں ہاتھ کندھوں تک اٹھاتے تھے. صحیح بخاری 738 اور صحیح مسلم 390. آپ عند الرکوع وبعده یعنی رکوع سے پہلے اور رکوع کے بعد رفع یدین کرتے، پھر اس کے بعد تکبیر کہتے، یعنی پہلے ہاتھ اٹھا لیتے اور پھر اللہ اکبر کہتے. صحیح، اس کی دلیل ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 390. اگر پہلے تکبیر اور بعد میں رفع یدین یعنی اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ اٹھانا کر لیا جائے تو یہ بھی جائز ہے. ابو حمید الساعدی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر کہتے تو رفع یدین کرتے. دلیل ابو داؤد حدیث نمبر 730. میں نہیں روکوں گا انشاءاللہ، جاری رہے گا انشاءاللہ. وہ محدثین یہ حدیثیں جو ہم تک پہنچائے ہیں، اندھیروں میں حدیثیں درج کیے ہیں مسلمانوں، سمجھ میں آ رہا؟ اندھیروں میں حدیثیں درج کیے، چاند کی روشنی میں بیٹھ کر حدیثیں جمع کیے لکھے. ہم جو ہے آج ہمارے پاس یہ بارش ہونے کی وجہ سے یہ کرن گیا، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، انشاءاللہ ہم بیان کریں گے. کوئی اگر ادھر تھڑکے اگر ایسا کچھ روشنی ادھر مار دیں تو تاکہ جو ہے وہ جو ویڈیو ریکارڈنگ ہو رہا ہے اس پر جو ہے دکھے انشاءاللہ. ادھر 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 آ کر، ادھر آ کر انشاءاللہ سامنے آ گئے تو فیس دکھے گا انشاءاللہ لوگوں کو. بیٹھ جائیے نیچے، بیٹھ جائیے. اللہم طیبا نافعا آمین. دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع کرتے تو اپنے ہاتھوں سے اپنے گھٹنے مضبوطی سے پکڑتے، پھر اپنی کمر جھکاتے اور برابر کرتے. البخاری، صحیح البخاری حدیث 828. دیکھیے مضبوطی سے پکڑنا ہے. کافی لوگ رکوع کرتے لیکن بس کر رہے ہیں، بس کیے جا رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مضبوطی سے اپنے گھٹنوں کو پکڑتے تھے اور کمر جھکاتے اور برابر کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر نہ تو پیٹھ سے اونچا ہوتا اور نہ نیچا، بلکہ برابر ہوتا تھا. دلیل صحیح مسلم حدیث نمبر 498. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دونوں ہتھیلیاں اپنے گھٹنوں پر رکھتے تھے، پھر اعتدال سے رکوع کرتے. اپنے دونوں ہتھیلیاں اپنے گھٹنوں پر رکھتے، پھر اعتدال سے رکوع کرتے، نہ تو سر بہت جھکاتے اور نہ اسے بہت بلند کرتے. سنن ابو داؤد میں بھی حدیث ہے، حدیث نمبر 730. یعنی مضبوطی سے ہتھیلی رکھنا ہے گھٹنوں پر، اچھے سے پکڑ لینا ہے اس کو، گھٹنوں کو مضبوطی سے. خالی ایسا رکھ کے کھڑتے کافی لوگوں کو دیکھا ہے ہم نے، اللہ ہدایت دے ہمارے بھائیوں کو، اور سر بھی اٹھا دیتے ہیں کافی. نہیں، بالکل برابر رکھنا ہے، نہ سر اوپر رہنا پیٹھ سے نہ نیچے، بلکہ بالکل برابر رہنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک آپ کی پیٹ کے سیدھ میں بالکل برابر ہوتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع کیا تو اپنے دونوں ہاتھ اپنے گھٹنوں پر رکھے، گویا کہ آپ نیا نہیں پکڑ رکھا ہے، اور دونوں ہاتھ کمان کی دوری کی طرح تان کر اپنے پہلوؤں سے دور رکھتے. دیکھیے میں بتا رہا ہوں، کافی لوگ رکوع میں ہاتھ کو ایسا پھیلا دیتے. میں کیسے کر رہا ہوں ہاتھ، دیکھیے ایسے، جبکہ پورا ایسا کرنا ہے، تان دینا ہے ہاتھوں کو. کافی لوگ رکوع کرتے تو دیکھیے کس طریقے سے میں ہاتھ بتا رہا ہوں، ایسا کرتے ہیں رکوع میں، گھٹنوں پر رکھے ہاتھ اور ایسا پھیلا دیتے، بازو والے کو ہاتھ لگتے رہتے. جی نہیں، اور اگر آپ انفرادی بھی نماز پڑھنا ہے تو ایسے نہیں کرنا ہے ہاتھ، بلکہ ایک دم تاننا ہے ہاتھوں کو اسٹریٹ، اور آپ کو اسٹریٹ کر دینے کا ایک دم، اور آپ کو گھٹنوں کو مضبوطی سے پکڑنا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل تھا، یعنی کمان کی ڈوری کی طرح، ڈوری ایک دم اسٹریٹ رہتی، ایسا پھیلی بھی نہیں رہتی. سمجھ میں آ رہا؟ الحمد للہ. اس کی دلیل ہے سنن ابو داؤد حدیث 734، سند اس کی حسن ہے، اور ترمذی میں حدیث نمبر 260. بہت اور دلائل بھی ہے اس کے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں سبحان ربی العظیم کہتے رہتے تھے. دلیل صحیح مسلم حدیث نمبر 772. اور دلائل ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا حکم دیتے تھے کہ یہ دعا رکوع میں پڑھیں، یعنی سبحان ربی العظیم پڑھنے کا حکم دیتے تھے. یہ دلیل ہے سنن ابو داؤد حدیث نمبر 869. آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں یہ دعا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے رکوع میں یہ دعائیں بھی ثابت ہے. وہ کون سی دعائیں ہیں دیکھیے، سبوح قدوس رب الملائکتی والروح بھی پڑھتے تھے. دلیل ہے صحیح مسلم 487. سبحانک و بحمدک لا الہ الا انت، یہ بھی پڑھتے تھے رکوع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دلیل صحیح مسلم 485. اور پھر دعا یہ بھی ہے، اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت خشع لك سمعی و بصری و مخی و عظمی و عصبی، یہ بھی دعا پڑھتے تھے. مسلم میں ہے حدیث 771 نمبر والی، صحیح مسلم حدیث موجود ہے. ان دعاؤں میں سے کوئی دعا بھی پڑھی جا سکتی ہے. ان دعاؤں کا ایک ہی رکوع یا ایک سجدے میں جمع کرنا اور اکٹھا پڑھنا کسی صریح دلیل سے ثابت نہیں ہے، لیکن ہم حالت تشہد میں ثم لیتخیر من الدعاء اعجبه الیہ فیدعو، صحیح بخاری کی جو حدیث ہے 835، کہ عام دلیل سے ان دعاؤں کا جمع کرنا بھی جائز ہے. واللہ اعلم. ایک شخص نماز صحیح نہیں پڑھتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے نماز کا طریقہ سکھانے کے لیے فرمایا، جب تو نماز کے لیے کھڑا ہو تو پورا وضو کر، پھر قبلہ کی طرف رخ کر کے تکبیر یعنی اللہ اکبر کہہ، پھر قرآن میں سے جو میسر ہو یعنی سورہ فاتحہ پڑھ، پھر اطمینان سے رکوع کر، پھر اٹھ کر اطمینان سے برابر کھڑا ہو جا، پھر اطمینان سے سجدہ کر، پھر اطمینان سے اٹھ کر بیٹھ جا، پھر اطمینان سے دوسرا سجدہ کر، پھر دوسرے سجدے سے اطمینان سے اٹھ کر بیٹھ جا، پھر اپنی ساری نماز کی ساری رکعتوں میں اسی طرح کر. صحیح بخاری حدیث نمبر 6251. مسلمانوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سکھائے ہیں الحمدللہ. کافی لوگ آج نماز کا طریقہ دیکھیے کیسی ہے نماز، بس زبردستی کو نماز پڑھ رہے ہیں. چار رکعت والی فرض نماز اگر پڑھ رہے ہیں آپ تو کم سے کم 8 منٹ میں تو پڑھیے، کم سے کم 8 منٹ. چار رکعت 4 منٹ میں پڑھ دے رہے، کوئی اور سے کم پڑھ دے رہے، سبحان اللہ، بس کوے کے ٹھونگ مارے جا رہے ہیں. اطمینان سے پڑھنا سکھایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. میں آپ کے سامنے حدیث نمبر رکھ دیا ہوں، حدیث صحیح بخاری 6251. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع سے سر اٹھاتے تو رفع یدین کرتے اور سمع اللہ لمن حمدا ربنا ولک الحمد کہتے تھے. دلیل صحیح بخاری حدیث نمبر 735 اور 736. دلیل مل گئی رکوع سے اٹھنے پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتے اور سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد کہتے. دلیل صحیح بخاری 735-736. ربنا ولک الحمد اس حدیث میں ملا، ربنا لک الحمد کہنا بھی صحیح اور ثابت ہے. دلیل صحیح بخاری حدیث نمبر 789. ربنا ولک الحمد زور سے کہنا بھی جائز ہے. عبد الرحمن نام کے ایک شخص ہے، ان سے عبد الرحمن بن الاعرج سے روایت ہے کہ سمعت ابا ہریرہ، یعنی میں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو اونچی آواز کے ساتھ اللہم ربنا ولک الحمد پڑھتے ہوئے سنا ہے. مصنف ابن ابی شیبہ میں حدیث موجود ہے، یہ 2556. سند اس کی صحیح ہے، تو زور سے بھی جو کہتے ہیں نا، جی ہاں صحیح سند سے حدیث موجود ہے، زور سے کہا جا سکتا ہے. درج ذیل دعائیں بھی ثابت ہیں، شیخ نے اور دعائیں بھی لکھے ہیں، اپنے پاس وقت نہیں ہے انشاءاللہ. ربنا ولک الحمد، ربنا لک الحمد کہہ رہے ہیں انشاءاللہ کافی ہے. ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی بھی کہہ سکتے ہیں، اور دعائیں ہیں. جو یہ دعا ہے ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی، اس کی دلیل ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 799. یہ بھی کہہ سکتے ہیں. رکوع کے بعد قیام میں ہاتھ باندھنے چاہیے یا نہیں، اس مسئلے میں فراحت سے کچھ بھی ثابت نہیں ہے، لہذا دونوں طرح عمل جائز ہے، مگر بہتر یہی ہے کہ قیام میں ہاتھ نہ باندھے جائے. دلیل امام احمد بن حنبل سے پوچھا گیا کہ رکوع کے بعد ہاتھ باندھنے چاہیے یا چھوڑ دینے چاہیے، تو انہوں نے فرمایا مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ اس میں کوئی تنگی نہیں ہے. مسائل احمد نام کی کتاب میں، احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، یہ صفحہ نمبر 615 پر ہے غالباً، یہ حدیث نمبر 615 پر ہے. تو یہ معلوم ہوا کہ رکوع کے بعد کچھ لوگ جو ہے سینے پر ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور ہاتھ چھوڑ دیتے ہیں. زیادہ بہتر ہے کہ ہاتھ چھوڑ کر کھڑ جائے، اور اگر کوئی ہاتھ باندھ بھی رہا ہے واپس تو اس کو آپ نہیں روکیں، ٹھیک ہے؟ اللہ ہم پر رحم کرے، آمین. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر اللہ اکبر کہہ کر یہ کہتے ہوئے سجدے کے لیے جھکتے. صحیح بخاری حدیث نمبر 803-803 اور صحیح مسلم حدیث نمبر 392. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا سجد احدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه. جب تم میں سے کوئی سجدہ کرے تو اونٹ کی طرح نہ بیٹھے بلکہ اپنے دونوں ہاتھ اپنے گھٹنوں سے پہلے زمین پر رکھے, یعنی پہلے دونوں ہاتھ رکھنا ہے بعد میں گھٹنے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بھی اس کے مطابق تھا. دلیل ابو داؤد حدیث نمبر 840, اور کئی دلائل ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ناک اور پیشانی زمین پر خوب جما کر رکھتے, اپنے بازوؤں کو اپنے پہلو یعنی بغلوں سے دور کرتے اور دونوں ہتھیلیاں کندھوں کے برابر زمین پر رکھتے. یہاں پر بہت غلطیاں کرتے ہمارے بھائی لوگ, کافی لوگ ہاتھ کو ایسا بچھا دیتے. ایک حدیث میں ہے کتے کی طرح ہاتھ بچھانا, میں وہ بھی آگے پڑھ دیتا ہوں. ہاتھ اس طریقے سے بچھا دیتے ہیں, سبحان اللہ, ہاتھ نہیں بچھانا ہے. ہاتھ جب آپ رکھ رہے ہیں کندھوں کے برابر رکھیے آپ, اور ایک حدیث میں کان کے برابر, وہ بھی حدیث میں رکھ رہا ہوں. اس طریقے سے ہاتھ کو آپ کے دور کرنا ہے بغلوں سے, یہ بازوؤں کو آپ کے بازوؤں کو بغلوں سے دور کرنا ہے. حدیث میں یہ ہمیں سبق ملا ہے. دیکھیے دلیل اس کی ہے ابو داؤد 734. سیدنا وائل بن حجر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سجدہ کیا تو اپنی دونوں ہتھیلیوں کو اپنے کانوں کے برابر رکھا. ابھی جیسے میں نے آپ کو بتایا, یعنی آپ کا سر پہلے ہو. کافی لوگ ایسا کرتے, ہاتھ کو اپنے سینے کے قریب کر لیتے اور سجدہ کرتے. جی نہیں, آپ کو سجدہ کرنا ہے تو دونوں ہاتھوں کے درمیان, بین کفیہ, یعنی دونوں ہاتھوں کے دونوں ہتھیلیوں کے درمیان کان کے پاس رہنا چاہیے. حدیث سے مل گیا ہم کو الحمدللہ. سجدے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں بازوؤں کو, یہ دلیل ہے ابو داؤد حدیث نمبر 726, کانوں کے برابر ہاتھ رکھنا. ابو داؤد حدیث 726. سجدے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں بازوؤں کو اپنی بغلوں سے ہٹا کر رکھتے تھے. دلیل سنن ابو داؤد حدیث نمبر 730. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں اپنے ہاتھ زمین پر رکھتے, نہ تو انہیں بچھاتے اور نہ بہت سمیٹتے, اپنے پاؤں کی انگلیوں کو قبلہ رخ رکھتے تھے, یعنی بچھاتے بھی نہیں تھے اور اپنے قریب میں سمیٹ لیتے بھی نہیں تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, بلکہ کیا کرتے تھے, پھیلا کے رکھتے تھے اور اپنے انگلیوں پاؤں کی انگلیوں کو قبلہ رخ رکھنا, یعنی انگلیوں کے بھی جو آپ جب انگلی رکھ رہے ہیں تو انگلیوں کا بھی فیس قبلے کی طرف ہونا. دلیل صحیح بخاری حدیث نمبر 828. آپ کی بغلوں کی سفیدی نظر آ جاتی تھی, یعنی اتنا آپ اپنے ہاتھوں کھولتے کہ بغلوں کی سفیدی نظر آ جاتی تھی. دلیل صحیح بخاری حدیث نمبر 390 اور صحیح مسلم حدیث نمبر 495. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ سجدے میں اعتدال کرو, کتے کی طرح بازو نہ بچھاؤ. دلیل صحیح بخاری حدیث 822, صحیح مسلم حدیث 493. اس حکم میں مرد اور عورتیں سب شامل ہیں, لہذا عورتوں کو بھی چاہیے کہ سجدے میں اپنے بازوؤں کو, یعنی اپنے ہاتھوں کو ایسا بچھا کے نہ رکھیں, بلکہ جیسا مردوں کو حکم دیا جا رہا ویسے عورتوں کو, کیونکہ صلوا کما رأیتمونی اصلی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے مجھے سات ہڈیوں پر سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے, پیشانی, ناک, دونوں ہاتھ, دونوں گھٹنے اور دونوں قدموں کے پنجے. یعنی یہ اور دونوں ہاتھ, دونوں گھٹنے اور دونوں قدموں کے پنجے, سات ہڈیاں. دلیل صحیح بخاری 816 اور صحیح مسلم حدیث نمبر 490. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ جب بندہ سجدہ کرتا ہے تو سات اطراف یعنی اعضاء اس کے ساتھ سجدہ کرتے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ سجدہ کرتے ہیں. سیون کیا ہے وہ؟ چہرہ, ہتیلیاں, دو گھٹنے اور دو پاؤں. دو ہتیلیاں, دو گھٹنے, دو پاؤں اور چہرہ, یہ سات ہڈیاں سجدہ کرتے, سات اعضاء سجدہ کرتے تھے. دلیل صحیح مسلم حدیث 491. معلوم ہوا کہ سجدے میں ناک, پیشانی, دونوں ہتیلیوں, دونوں گھٹنوں اور دونوں پاؤں کا زمین پر لگنا ضروری ہے, یعنی فرض ہے. ایک روایت میں ہے لا صلاۃ لمن لم یضع انفہ علی الارض, جو شخص نماز میں اپنی ناک زمین پر نہ رکھے اس کی نماز نہیں ہوتی. دلیل سنن دارقطنی میں ہے, دارقطنی حدیث نمبر 1303, حدیث 1303 سنن دارقطنی میں یہ حدیث موجود ہے. تو کیا معلوم ہوا؟ کافی لوگ جو ہے سجدہ کرتے تو ناک نہیں ٹیکتے, یہاں پر اللہ کے نبی نے کہہ دیا اس شخص کی نماز نہیں ہوتی جس نے ناک نہیں ٹیکا, تو ناک ٹیکنا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ کرتے تو اگر بکری کا بچہ آپ کے بازوؤں کے درمیان سے گزرنا چاہتا تو گزر سکتا تھا. دلیل صحیح مسلم حدیث نمبر 490 سکس، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سینے اور اپنے پیٹ کو زمین سے بلند رکھتے تھے، عورتوں کے لیے بھی یہی حکم ہے، جیسے صلوا کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح پڑھو جیسے جس طرح مجھے پڑھتے دیکھتے ہو. تو سمجھ میں آ گیا الحمدللہ ہم کو کہ یہ سینہ اور پیٹ اوپر رہنا، ایک دم کتے کی طرح بچھا دینا نہیں ہاتھوں کو اور ایک دم زمین سے نہیں ٹچ ہو جانا ہے، اونچا رکھنا ہے. اللہ کے نبی کے بازوؤں کے درمیان میں سے جو ہے، بغلوں کے درمیان میں سے بکری بھی گزر جا سکتی تھی، اگر بکری کا کوئی بچہ گزر جائے تو گزر جائے. الحمدللہ اتنا کھل کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. سجدے میں بندہ اپنے رب کے انتہائی قریب ہوتا ہے، لہذا سجدے میں خوب دعا کرنی چاہیے. دلیل صحیح مسلم حدیث نمبر 482. سجدے میں یہ دعائیں پڑھنا ثابت ہے، سبحان ربی الاعلی. دلیل صحیح مسلم حدیث نمبر 772، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، یہ بھی پڑھ سکتے ہیں. دلیل صحیح بخاری حدیث نمبر 794، حدیث نمبر 817 اور صحیح مسلم حدیث نمبر 484. سبوح قدوس رب الملائكة والروح، یہ بھی پڑھ سکتے ہیں سجدے میں. دلیل صحیح مسلم حدیث نمبر 487، سبحانك وبحمدك لا اله الا انت، یہ بھی پڑھ سکتے ہیں سجدے میں. اس کی دلیل صحیح مسلم حدیث نمبر 485، اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله واوله واخره وعلانيته وسره، یہ بھی دعا پڑھ سکتے ہیں. دلیل صحیح مسلم حدیث نمبر 483. اور ایک دعا بھی پڑھ سکتے ہیں جو ثابت ہے، اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك اسلمت سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره تبارك الله احسن الخالقين. دلیل صحیح مسلم حدیث نمبر 771، جو دعا با سند صحیح ثابت ہو جائے سجدے میں اس کا پڑھنا افضل ہے. رکوع اور سجدے میں قرآن پڑھنا منع ہے. دیکھیے صحیح مسلم حدیث نمبر 479 اور 480، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیے دعائیں تو انشاءاللہ کافی لوگ پڑھتے ہیں آدھے، اس لیے میں اس پر ریپیٹ نہیں کرنا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی حالت میں اپنے دونوں پاؤں کی ایڑیاں ملا دیتے تھے اور ان کا رخ قبلے کی طرف ہوتا تھا. دلیل بیہقی حدیث نمبر 116، سند اس کی صحیح ہے، اور ابن خزیمہ میں حدیث 654 ہے. کیا معلوم ہو رہا ہے اس سے؟ پاؤں کی ایڑیاں ملا دینا. کافی لوگ سجدے میں جب جاتے تو پاؤں دونوں دور رہتے. جی نہیں، دیکھیے میرے طرف، پاؤں دونوں ملا دینا، ایڑیاں دونوں قریب ملا دینا ہے اور قبلے کی طرف رہنا ہے. سجدے میں آپ دونوں قدم کھڑے رکھتے تھے. کافی لوگ جو ہے ایک لٹا ہوا رکھتے ہیں پیر قدم کو اور ایک کھڑا ہوا رکھتے ہیں، جیسا کہ بیٹھتے ہیں نا استراحت میں، ویسا نہیں، دونوں کو کھڑے رکھنا ہے. دلیل صحیح مسلم حدیث نمبر 486، دونوں قدموں کھڑا رکھنا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر یعنی اللہ اکبر کہہ کر سجدے سے اٹھتے. دلیل صحیح بخاری 789 اور صحیح مسلم 392، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر کہہ کر سجدے سے سر اٹھاتے اور اپنا بایاں پاؤں بچھا کر اس پر بیٹھ جاتے، یعنی بایاں پاؤں بچھا کر اس پر اپنا کولا رکھنا اور بیٹھ جانا، ایک پاؤں کھڑا دینا، بایاں پاؤں بچھا کر اس پر بیٹھ جاتے. دلیل ابو داؤد حدیث نمبر 730، سند اس کی صحیح. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے سے سر اٹھاتے وقت رفع دین نہیں کرتے تھے. صحیح البخاری 737، صحیح مسلم حدیث 390. دیکھیے ایک بھائی سے جو ہے ایسے ہی چھوٹی موٹی ڈبیٹ ہوئی تھی، تو اس میں جو ہے وہ آپ لوگ رفع دین جب رکوع سے پہلے اور رکوع کے بعد کر رہے ہیں اور پھر تیسری رکعت کھڑتے وقت بھی کر رہے ہیں، تو پھر سجدے میں بھی کریے، اللہ اکبر بولتے وقت کرنا ہے نا، تو سجدے میں بھی کریے. ہمارے پاس دلیل ہے سجدے میں کرنے کی رفع دین ہے؟ نہیں ہے. جس چیز کی دلیل ہمارے پاس نہیں ہم وہ عمل انشاءاللہ نہیں کرتے، اور جس چیز کی دلیل ہے وہ عمل ہم انشاءاللہ کرتے ہیں. دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہمارے سامنے موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے سے سر اٹھاتے وقت رفع یدین نہیں کرتے تھے. صحیح بخاری حدیث نمبر 738، صحیح مسلم حدیث نمبر 390. سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نماز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ دایاں پاؤں کھڑا کر کے بائیں پاؤں بچھا دیا جائے، یعنی دایاں پاؤں کھڑانا ہے بائیں پاؤں بچھانا ہے. دلیل اس بات کی یہ ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 827، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے سے اٹھ کر جلسے میں تھوڑی دیر بیٹھے رہتے. دلیل صحیح بخاری حدیث نمبر 880. جلسے میں بیٹھے رہنا یعنی کچھ سیکنڈز کے لیے ہم کو تھوڑا بیٹھنا ہے, اور اس درمیان بھی ایک دعا ہے, آگے آ رہی ہے وہ دعا. جلسے میں بیٹھے رہتے تھے حتیٰ کہ بات کہنے والا کہہ دیتا کہ آپ بھول گئے ہیں. اس بات کی بھی دلیل ہے, کوئی کہنے والا کہہ دیتا کہ آپ بھول گئے ہوں گے. دلیل صحیح بخاری حدیث نمبر 821 اور صحیح مسلم حدیث نمبر 472. لیکن آپ بھولتے نہیں تھے, ٹھیک ہے, کہنے والا کہہ دیتا اس کی دلیل تو آپ سن لیے. آپ جلسے میں یہ دعا پڑھتے تھے رب غفر لی دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے. سنن ابو داؤد حدیث نمبر 874 اور یہ حدیث صحیح ہے. سنن نسائی میں بھی حدیث ہے 1070 یعنی 1070 اور 1146. اس روایت میں خیر کافی اور یہاں پر جو ہے دلائل شیخ نے درج کر دیے ہیں, وقت نہیں ہے اپنے پاس, لیکن ایک اور دعا ہے وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں انشاءاللہ جو ہم پڑھتے ہیں. جیسا کہ سبحانہ سجدوں کے درمیان میں پڑھتے ہیں نا, ابھی فی الوقت میں بھول رہا ہوں, انشاءاللہ وہ آگے ہمیں آئے گی وہ حدیث انشاءاللہ. رب اغفر لی والی دلیل تو آپ لے چکے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جاتے وقت رفع یدین نہیں کرتے تھے. دیکھیے اور ایک دلیل مل گئی, رفع یدین نہیں کرتے سجدے میں جاتے وقت. دلیل اس کی صحیح البخاری حدیث نمبر 738. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں سجدوں کے درمیان رفع یدین نہیں کرتے تھے. دونوں سجدوں کے درمیان میں رفع یدین نہیں کرتے تھے, سجدے میں جاتے وقت نہیں کرتے تھے. دلیل دے دیا آپ دونوں سجدوں کے درمیان رفع یدین نہیں کرتے تھے. دلیل صحیح مسلم حدیث نمبر 390. سجدہ کرتے وقت, سجدے سے سر اٹھاتے وقت اور سجدوں کے درمیان رفع دین کرنا ثابت نہیں ہے. سمجھ میں آ گیا اہل حدیث؟ تو ہم کو جو ہے بہت زیادہ بولتے ہیں بھائی لوگ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر یعنی اللہ اکبر کہہ کر دوسرا سجدہ کرتے تھے. وہ دلیل صحیح بخاری میں 789 ہے اور صحیح مسلم 392 ہے. سجدے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سبحان ربی الاعلی پڑھتے تھے. دلیل صحیح مسلم حدیث نمبر 772. دیگر دعاؤں کے لیے اور جو دعائیں ہیں اس کے لیے بھی, اور ہم جو پیچھے گزر چکے ہیں نا جو پڑھتے تھے وہ دعائیں پڑھ سکتے ہیں انشاءاللہ. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر یعنی اللہ اکبر کہہ کر دوسرے سجدے سے سر اٹھاتے تھے. دلیل صحیح بخاری 789 اور صحیح مسلم حدیث نمبر 392. سجدے سے اٹھتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم رفع یدین نہیں کرتے تھے. دلیل صحیح بخاری حدیث نمبر 738. تو اب یہاں پر اتنے دلائل ہمیں مل گئے کہ سجدوں کے درمیان یا سجدے میں جاتے وقت یا سجدے سے اٹھتے وقت رفع یدین نہیں کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. دلائل ہمارے پاس موجود ہے صحیح بخاری صحیح مسلم سے الحمدللہ. اب یہ لوگ جو باتیں کیے جاتے ہیں رفع یدین سجدوں میں بھی کرو, تو یہ جھوٹے لوگ جھوٹی باتیں کرتے ہیں, اللہ ان سب کو ہدایت دے, آمین. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پہلی یا تیسری رکعت میں دوسرے سجدے سے سر اٹھاتے تو بیٹھ جاتے تھے. دلیل صحیح بخاری حدیث نمبر 823. بیٹھ جاتے یعنی بیٹھ کر اٹھتے تھے. پہلی یا تیسری رکعت میں دوسرے سجدے کے بعد جب اٹھنا ہے اپنے کو تو بیٹھ کر اٹھنا ہے, فوراً نہیں اٹھ جانا ہے. دوسرے سجدے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اٹھتے تو بایاں پاؤں بچھا کر اس پر بیٹھ جاتے حتیٰ کہ ہر ہڈی اپنی جگہ پر آ جاتی. دلیل ابو داؤد حدیث نمبر 730. دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اٹھ رہے ہیں دوسرے سجدے سے اور پہلی رکعت کے بعد اٹھنا ہے یا تیسری رکعت کے بعد اٹھنا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھتے تھے کہ جگہ جگہ پر پوری ہڈی وہ آ جائے. الحمدللہ بیٹھ کر اٹھتے تھے, فوراً نہیں اٹھ جاتے. یہ لوگوں کی مسجدوں میں دیکھیے کس طریقے سے ہوتا ہے, دیوبندی بریلوی جماعت اسلامی یہ پوری مقلدین حضرات کی, اللہ ان سب کو جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے دلائل ان تک پہنچا دے, آمین. اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے والی نماز پڑھنے شروع کر دے تاکہ ان کی نماز اللہ کے پاس قبول ہو, آمین. ہماری بھی قبول ہو, آمین. ایک رکعت میں مکمل ہو گئی. اب اگر آپ ایک وتر پڑھ رہے ہیں تو پھر تشہد اور درود اور دعائیں پڑھ کر سلام پھیر لیں. اگر ایک رکعت یعنی وتر ایک رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں, جیسا کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے 736-737 ایسا کچھ حدیث نمبر ہے انشاءاللہ. تراوی کے بیان میں مجھے بولا تھا یا وہ نمبر یاد آ رہا ہے, اگر میں غلط ہوں تو میں معافی چاہوں گا, لیکن 736-737 آپ صحیح مسلم میں دیکھ لینا. ایک وتر کا بھی ذکر ہے انشاءاللہ. تو آپ ایک وتر پڑھ کے اگر آپ کو جو ہے سلام پھیرنا ہے تو یہاں پر آپ تحیات میں بیٹھ جائیں اور جو ہے تشہد کے بعد درود پڑھ کے اور فوراً جو ہے دعا پڑھ کے, دعائے معصورہ پڑھ کے جو ہے آپ سلام پھیر لیں. دلیل اس کے لیے جو ہے بہت سارے دلائل ہے, انشاءاللہ آگے بھی ہم آپ کے سامنے رکھیں گے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر دونوں ہاتھ رکھ کر اعتماد کرتے ہوئے دوسری رکعت یعنی اعتماد یعنی سکون سے
اٹھ کھڑے ہوتے تھے. دلیل صحیح بخاری 8:24. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے تو الحمدللہ رب العالمین سے قرات شروع کرتے وقت سکتہ نہیں کرتے تھے, یعنی خاموش نہیں رہتے تھے. دلیل صحیح مسلم حدیث نمبر 599. سورہ فاتحہ پڑھنے سورہ فاتحہ سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کا ذکر گزر چکا ہے, جیسا کہ ہم آپ کے سامنے دلائل رکھے گئے, یعنی سورہ فاتحہ سے پہلے بسم اللہ الرحمن پڑھتے تھے. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم, یہ قرآن کی آیت ہے, یعنی جب کبھی آپ قرآن پڑھو تو اللہ کی پناہ مانگ لو. کہ اس آیت کی روح سے بسم اللہ سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بھی پڑھنا جائز ہے, بلکہ بہتر ہے. رکعت پہلی میں جو تفصیل گزر چکی ہے نا, وہ ہی انشاءاللہ دوسری رکعت کے لیے بھی ہے. پھر ساری نماز اسی طرح پڑھیں. دوسری رکعت میں دوسرے سجدے کے بعد تشہد کے لیے بیٹھ جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دایاں ہاتھ دائیں گھٹنے پر اور بایاں ہاتھ بائیں گھٹنے پر رکھتے تھے. دلیل ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 579. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں سے 53 کا عدد یعنی حلقہ بنا کر, میں بتا رہا ہوں, اگر آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اندھیرے میں تو دیکھیے, حلقہ یعنی اس کو بولتے حلقہ, یہ حلقہ بنا کر حلقہ بناتے اور شہادت کی انگلی سے اشارہ کرتے. شہادت کی انگلی یعنی یہ شہادت کی انگلی, یہ حلقہ بنا دیتے اور اس طریقے سے اپنا ہاتھ رکھتے اور اشارہ کرتے. دلیل صحیح مسلم حدیث نمبر 580, یعنی اشارہ کرتے ہوئے دعا کرتے تھے. یہ بھی ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں ہاتھ اپنی دونوں رانوں پر رکھتے اور انگوٹھے کے درمیانی انگلی سے ملاتے, انگوٹھے کو درمیانی انگلی سے ملا لیتے, درمیانی انگلی سے انگوٹھے کو ملا لیتے, یعنی حلقہ بنا لیتے. حلقہ یعنی ایسا گول, یہ بنا لیتے اور شہادت کی انگلی سے اشارہ کرتے رہتے تھے. دوسری دلیل ہے یہ. دلیل صحیح مسلم حدیث نمبر 579. لہذا دونوں طرح جائز, یعنی 53 کا حلقہ بنانا یا پھر یہ اس طریقے سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دائیں کوہنی کو دائیں ران پر رکھتے تھے, کوہنی یعنی یہ ہاتھ کو اپنے دائیں ران پر رکھتے تھے. ابو داؤد حدیث نمبر 726 ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دونوں ذرائیں, ذرا میں آپ کو بتایا, اس کوہنی کے سرے سے یہ انگلی کے سرے سے یہ کوہنی کے سرے تک, اس کو ذرا کہتے ہیں, دونوں رانوں پر اپنے اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے تھے. اس کی دلیل ہے سنن نسائی حدیث نمبر 1265, دونوں ہاتھوں کو دونوں رانوں پر رکھنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشہد کے لیے بیٹھتے تو شہادت کی انگلی سے اشارہ کرتے تھے, شہادت کی انگلی سے اشارہ کرتے تھے. دلیل لیجیے, اور یہ نہ کہیے پھر کہ جو ہے یہ کیا کر رہے ہیں, لوگوں کی نماز خراب کر رہے ہیں, گھوڑے کی طرح دم ہلا رہے ہیں, ایسے بہت ساری باتیں بولتے ہیں, لیکن ہمارے پاس حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. دلیل ہم دے رہے ہیں صحیح مسلم حدیث نمبر 580, اشارہ کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آج صلی اللہ علیہ وسلم انگلی اٹھا دیتے, اس کے ساتھ تشہد میں دعا کرتے تھے, انگلی اٹھا دیتے تھے اور پھر تشہد میں دعا کرتے تھے. اس کی دلیل ابن ماجہ حدیث نمبر 916, سند اس کی صحیح ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہادت والی انگلی کو تھوڑا سا جھکا دیتے تھے, دیکھیے یہ انگلی اٹھا دینا ہے پورے طریقے سے, تھوڑا سا جھکا دینا ہے اس طریقے سے یہ اٹھا دینا پورا ہے اور اس طریقے سے جھکا دینا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی انگلی کو تھوڑا سا جھکا دیتے تھے, اس کی بھی دلیل موجود. دلیل سنن ابو داؤد حدیث نمبر 991. اہل حدیث ہے ہم, الحمدللہ حدیث دے رہے ہیں ہر ایک عمل کی. اٹھا دیتے تھے, جھکا دیتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذریعے سے یہ انگلی کو, ہم یہ بھی دلیل دے رہے ہیں الحمدللہ. اللہ جماعت اہل حدیث پر خاص رحمت نازل کری, آمین, تاکہ جماعت اہل حدیث والے امت تک پہنچے اور اخلاق و آداب اور دلائل کے ساتھ لوگوں کو گمراہیوں سے نکال کے جماعت اہل حدیث جو جماعت حق ہے اس میں شامل کرنے والے بن جائیں, آمین. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی شہادت والی انگلی کو حرکت دیتے یعنی ہلاتے رہتے تھے. دیکھیے دلیل دے رہا ہوں, ہلاتے رہتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. دلیل سنن نسائی حدیث نمبر 1269, سند صحیح ہے اس کی, اور دلائل بھی ہے, وقت نہیں میرے پاس اور دلائل دینے, کتاب لے لیجئے انشاءاللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تشہد کی انگلی کو قبلہ رخ کرتے اور اسی کی طرف دیکھتے رہتے تھے, یعنی دیکھیے تشہد کی انگلی کو قبلہ رخ کرنا اور اسی کی طرف دیکھتے رہنا, آپ کو انگلی کی طرف دیکھتے رہنے کا اشارہ کرتے ہوئے, اسی کی طرف دیکھتے رہنے کی دلیل کہاں ہے؟ دلیل ہے سنن نسائی میں, حدیث صحیح ہے, حدیث نمبر 1161 ہے, حدیث 1161 ہے. انشاءاللہ جلدی ختم کریں گے, بیٹری اس کی لو ہے, اللہ ہماری مدد کرے, آمین. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دو رکعتوں کے بعد والے یعنی پہلے تشہد اور چار رکعتوں کے بعد والے یعنی آخری تشہد, دونوں تشہد میں یہ اشارہ کرتے تھے. دلیل سنن نسائی حدیث نمبر 1162 دونوں تشہد میں انگلی سے اشارہ کرتے تھے, دلیل میں آپ کے سامنے رکھا. التحیات للہ والصلوات یہ جو ہم پڑھتے ہیں یہ دلیل ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 1202 1202. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم درود پڑھنے کا حکم دیتے تھے, دلیل صحیح بخاری 3370 3370 دو رکعتیں مکمل ہو گئی. اب اگر دو رکعتوں والی نماز مثلا صلاۃ الفجر ہے تو دعا پڑھ کر دونوں طرف سلام پھیر دیا, اب اتحیات پڑھ لیے درود پڑھ لیے, اب دعا پڑھ کر آپ جو ہے انشاءاللہ کیا کریں گے سلام پھیر لیں گے دو رکعت والی نماز. تو دعا پڑھ کر دونوں طرف سلام پھیر دیں, اور اگر تین یا چار رکعتوں والی نماز ہے تو تکبیر کہہ کر کھڑے ہو جائیں, تین یا چار رکعت والی نماز ہے تو تکبیر کہہ کر کھڑے ہو جائیں. اس کی دلیل ہے مسند احمد حدیث 4382. ہم ہر چیز کے لیے دلیل دے رہے ہیں انشاءاللہ. آگے دیکھیے, پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دو رکعتیں پڑھ کر اٹھتے تو اٹھتے وقت تکبیر کہتے. دیکھیے اب یہاں پر تیسری رکعت شروع ہو رہی ہے, اس کی دلیل ہے اللہ اکبر کہنے کی تیسری رکعت کے لیے صحیح بخاری حدیث 789 اور 803. اور رفع یدین کرتے تھے. دیکھیے اب یہاں پر آ گئی دلیل, تیسری رکعت کے لیے کھڑتے تو کیا کرتے تھے, رفع یدین کرتے تھے. دلیل لیجئے تیسری رکعت کے کھڑتے وقت کی رفع یدین کی دلیل, اور ہم کو گالی دیتے ہیں رفع یدین ہے نہیں بولتے. جتنی بھی رفع یدین نہیں کرنے والی دلائل یہ بھائی لوگ دیں گے نا تمام مردود روایات ہے, وہ ادب کے ساتھ اور اخلاق کے ساتھ اور دلائل کے ساتھ انشاءاللہ آپ کو سمجھانے کے لیے بھی تیار ہوں اگر کوئی آئے میرے پاس, اور اگر کوئی مناظرہ بھی کرنا چاہے تو پھر شرائط جو مناظرے کے ہوں گے وہ دونوں فریق کے جانب سے طے ہوں گے انشاءاللہ اخلاق کے دائرے میں, اور وہ عالم ہی ہو جو میرے سامنے آ کر بیٹھے انشاءاللہ مناظرے کے لیے. جاہل سے میں مناظرہ نہیں کرتا, کیونکہ میں عالم سے مناظرہ کیا جیت گیا اور جاہل سے مناظرہ کیا ہار گیا, یہ بات بہت مشہور ہے. تو جاہل سے مناظرہ نہیں کیا جاتا. آئیے رفع دین پر بھی کریں گے اور ہر مسئلے پر انشاءاللہ پہلے بات کریں گے, آپ کو ہم دلائل سکھا دیں گے. نہیں اگر آپ مناظرہ کرنا چاہتے تو پھر آئیے انشاءاللہ باذن اللہ ہم تیار ہیں اخلاق کے ساتھ, لیکن پہلے عقائد پر ہوگا مناظرہ بعد میں اعمال پر. لیجئے تیسری رکعت کے اٹھتے وقت رفع دین کرنے کی دلیل صحیح بخاری حدیث نمبر 739. یہ روایت بالکل صحیح ہے, اس پر بعض محدثین کی جرح مردود ہے. سنن ابی داؤد حدیث 730 سند صحیح ہے, دیکھ لیجئے انشاءاللہ. تیسری رکعت بھی دوسری رکعت کی طرح پڑھنی چاہیے, الا یہ کہ تیسری اور چوتھی آخری دونوں رکعتوں میں صرف سورہ فاتحہ پڑھنی چاہیے, جیسا کہ ہم آپ کو بتا چکے دلیل. اس کے ساتھ کوئی سورت وغیرہ نہیں ملانی چاہیے, جیسا کہ سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کی بیان کردہ حدیث سے ثابت ہے جو ہم بیان کر چکے. اگر تین رکعتوں والی نماز مثلا صلاۃ المغرب ہے تو تیسری رکعت مکمل کرنے کے بعد دوسری رکعت کے تشہد اور درود پڑھ لیا جائے, اور دعا جس کا ذکر آگے آ رہا ہے پڑھ کر دونوں طرف سلام پھیر دیا جائے. تین رکعت میں تیسری رکعت میں جو ہے درود کے بعد جو دعا ہے وہ دعا پڑھ کر سلام پھیر دی جائے. دلیل بخاری حدیث نمبر 1092. تیسری رکعت میں اگر سلام پھیرا جائے تو تورک کرنا چاہیے. تورک یعنی آگے انشاءاللہ سمجھاتا ہوں, چوتھی رکعت کے اس میں تورک سمجھاتا ہوں, وقت دوڑ رہا ہے. اگر چار رکعتوں والی نماز ہے تو پھر دوسرے سجدے کے بعد بیٹھ کر کھڑا ہو جائیں, بیٹھ کر کھڑا ہو جائے. پھر ایک بار سن لو, اگر چار رکعتوں والی نماز ہے تو پھر دوسرے سجدے کے بعد بیٹھ کر کھڑا ہو جائے, یعنی تیسری رکعت کے دو سجدے ہو گئے, اب چوتھی رکعت کو اٹھ رہے ہیں آپ تو ڈائریکٹ اٹھ جانا نہیں ہے, بیٹھ کر اٹھنا ہے. دلیل ہے آگے میں بیان کر چکا ہوں, 33 پر دلیل دے دیتا ہوں انشاءاللہ. دلیل ہے بخاری 8:23. الحمدللہ, تو ہمارے پاس ہر وہ عمل کے لیے دلیل ہے, اگر چار رکعت والی نماز ہے تو پھر دوسرے سجدے کے بعد بیٹھ کر اٹھ جائے, الحمدللہ دلیل دے چکا. چوتھی رکعت بھی تیسری رکعت کی طرح پڑھیں, یعنی صرف سورہ فاتحہ پڑھیں اور جس طریقے سے سب رفع دین کرنا وغیرہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم چوتھی رکعت میں تورک کرتے تھے. تورک کس کو کہتے ہیں وہ سن لیجیے. صحیح بخاری حدیث نمبر 828 میں یہ دلیل ہے. تورک کا مطلب یہ ہے کہ نمازی کا دائیں کولہے کو دائیں پیر پر اس طرح رکھنا کہ وہ کھڑا ہو. دایا یعنی رائٹ لیگ کے رائٹ کولہے کو رائٹ پیر پر رکھنا ہے اور انگلیوں کا رخ قبلے کی طرف کرنا ہے, یعنی انگلیاں قبلے کی رخ ہونا ہے یہ دائیں پیر کی. نیز بائیں کولہے کو زمین پر ٹیکنا ہے اور بائیں پیر کو پھیلا کر دائیں طرف نکالنا ہے. لیفٹ پیر کو رائٹ پیر کے نیچے سے نکالنا ہے اور لیفٹ کولہے پر ہم کو بیٹھنا ہے. اس کو تورک کہتے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ تورک کہتے ہیں. تبرک نہیں, بریلیوں کا تبرک, دیوبندیوں کا تبرک نہیں. تورک یعنی جب آپ کو سلام پھیرنا ہے, سلام پھیرنے کے وقت جو آپ تشہد میں بیٹھے ہوئے ہیں تو اس وقت آپ کو سبحان اللہ لیفٹ لیگ رائٹ لیگ کے نیچے سے نکالنا ہے اور لیفٹ کولہے پر بیٹھنا ہے آپ کو, اور رائٹ لیگ پر رائٹ کولہا رکھنا ہے اور رائٹ لیگ آپ کا انگلی اس طریقے سے قبلہ رخ ہو کر رائٹ آپ کا قدم جو ہے کھڑا رہنا ہے. بائیں دائیں بولے تو نہیں سمجھ جائیں گے, اس لیے لیفٹ رائٹ بول رہا ہوں بھائی. سبحان اللہ. القاموس الوحید صفحہ نمبر 1841 میں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تورک کا ڈیفینیشن ہے. چوتھی رکعت مکمل کرنے کے بعد التحیات اور درود پڑھیں. التحیات اور درود پڑھیں, دلیل آپ سن چکے ہیں دوسری اور تیسری رکعت میں. جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے وہ دعائیں بھی پڑھنا ہے درود کے بعد. درود التحیات کے بعد درود, درود کے بعد جو دعائیں پڑھتے تھے وہ بھی پڑھنا ہے. جیسے کون سی دعا؟ اللهم اني اعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنه المحيا والممات ومن فتنه المسيح الدجال. دلیل صحیح بخاری حدیث 1377 ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمل ہے دیکھیے, پھر اس کے بعد جو دعا پسند ہو عربی زبان میں پڑھ لے. وہ دعائیں یہ ہے. اب ہم کیا پڑھتے ہیں دعا؟ اللهم اني ظلمت نفسي, یہی پڑھتے نا انشاءاللہ. دیکھیں اس کی بھی دلیل انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں. اللهم اني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب الا انت فاغفر لي مغفره من عندك وارحمني انك انت الغفور الرحيم. یہ جو دلیل ہے یہ دعا کی صحیح بخاری حدیث نمبر 834 ہے اور صحیح مسلم حدیث نمبر 2705 ہے. الحمدللہ. تو ہم لوگ جو عام پڑھتے ہیں اللهم اني ظلمت نفسي یہ بھی پڑھ سکتے, اور جو میں پہلی دعا وہ بھی پڑھ سکتے. اللهم اغفر لي ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما اسرفت وما انت اعلم به مني انت المقدم وانت المؤخر لا اله الا انت. یہ بھی دعا پڑھ سکتے سلام پھیرنے سے پہلے. دلیل صحیح مسلم حدیث نمبر 771. ان کے علاوہ جو دعائیں ثابت ہیں ان کا پڑھنا جائز ہے اور ثواب انشاءاللہ حاصل ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا بکثرت پڑھتے تھے. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقینا عذاب النار. بخاری حدیث 4522. یہ بھی پڑھ سکتے آپ سلام پھیرنے سے پہلے. دعا کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم دائیں اور بائیں طرف سلام پھیر دیتے تھے, دائیں اور بائیں طرف سلام پھیر دیتے تھے. دلیل صحیح مسلم حدیث نمبر 581-582. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ کہتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھیے اللہ اکبر, کیا پیاری کتاب ہمارے پاس ہے رکھی ہوئی. ہر ایک چیز ہمارے پاس ہے الحمدللہ. ہر ایک عمل, ایک چھوٹے سے چھوٹا عمل ہو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت صحابہ جو کرتے تھے اللہ کے نبی کو جو دیکھے الحمدللہ, دلائل ہمارے پاس موجود ہے. یہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہنے کی دلیل کہاں پر ہے؟ یہ دلیل ہے سنن ابو داؤد حدیث نمبر 996. یہ حدیث صحیح ہے, اور ترمذی میں بھی حدیث موجود ہے حدیث 295 ہے. سنن نسائی میں بھی حدیث موجود ہے حدیث نمبر 1320 ہے. ابن ماجہ میں بھی حدیث ہے السلام علیکم رحمۃ اللہ کہنے والی 914 نمبر والی حدیث ہے. الحمدللہ. اگر امام نماز پڑھا رہا ہو تو جب وہ سلام پھیر دے تو سلام پھیرنا چاہیے. لوگ پہلے پھیر دیتے, تو یہاں پر تنبیہ ہے اس بات کی کہ امام سلام پھیرے تو آپ سلام پھیرنا. عتبان بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں صلینا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فسلمنا حین سلم. ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی, جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز سلام پھیرا تو ہم نے بھی سلام پھیرا. دلیل صحیح بخاری حدیث نمبر 838. مسلمانوں الحمدللہ یہاں پر نماز مکمل ہوئی.
تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام تک, یہ نماز نبوی. نماز نبوی دلائل کے ساتھ, صحیح دلائل کے ساتھ الحمدللہ. اب چونکہ کرنٹ چلے گیا تھا, الیکٹرسٹی چلے گئی تھی بارش کی وجہ سے, تو آپ لوگ کا مزہ اگر تھوڑا تبدیل ہوا ہے تب بھی میں کہنا چاہوں گا کہ جو حدیث ہمارے پاس پہنچی ہے نا, ایسے ہی نہیں پہنچ گئی. آج ہمارے پاس فنگر ٹپ پر ہے سبحان اللہ حدیث, یعنی الیکٹرانک گیجٹس ہمارے پاس موجود ہے, اور حدیث کی کتابوں کو سکین کر کے کمپیوٹرائز ماشاءاللہ تبارک اللہ اس کی جو ہے لکھ دی گئی ہے, اور پھر اس کو پی ڈی ایف اور وغیرہ جس بھی فارمیٹ میں ہو ہمارے پاس فری میں دستیاب ہے. انٹرنیٹ کے کئی ویب سائٹس پر الحمدللہ صحیح سند والی حدیث ہیں الحمدللہ. وہ حدیثیں آسانی سے نہیں پہنچی, محدثین اندھیروں میں بیٹھ کر حدیثوں کو درج کیے ہیں, مہینوں کا سفر کر کے ایک ایک حدیث کو جمع کیے ہیں, اور آج ہمارے پاس اندھیرے میں اگر ہم یہ درس دے لیں دلائل کے ساتھ تو کیا کوئی برا ہے؟ نہیں ہے نا انشاءاللہ. نہیں ویڈیو ریکارڈنگ میں ایسا ہو گیا ویسا ہو جاتا وغیرہ کافی لوگ بولتے ہیں, یہ سب نہ بولے آئندہ انشاءاللہ. الحمدللہ ہمارا عنوان تھا صحیح نماز نبوی تکبیر تحریمہ سے سلام تک, ہم نے دلائل کے ساتھ آپ کے سامنے نماز پوری رکھ دی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. اب پھر ایک بار میں ایک کتاب دکھا دوں, یہ کتاب ہے محدث عصر حافظ علامہ زبیر علی زئی رحمت اللہ علیہ کی کتاب صحیح نماز نبوی تکبیر تحریمہ سے سلام تک. یہ کتاب مارکیٹ میں دستیاب ہے الحمدللہ, اور انٹرنیٹ پر بھی ہے صراط مستقیم ڈاٹ کام جو ہے وہاں پر سے بھی لے سکتے ہیں آپ لوگ انشاءاللہ. یہ کتاب دیکھیے, یہ کتاب لیجئے پڑھیے, خود عمل کریے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیثوں کو پڑھ لینے کے بعد جو صحیح سند سے الحمدللہ, اور پھر لوگوں میں پہنچائیے تقسیم کریے, اجر ملے گا. آج میں آپ کے سامنے نماز نبوی دلائل کے ساتھ سکھایا ہوں, بتایا ہوں میں آپ کے سامنے الحمدللہ. آج آپ لوگ عمل کریں گے, کل آپ لوگ یہ دلائل لوگوں تک پہنچائیں گے تو انشاءاللہ آپ کو بھی اجر ملے گا اور مجھے بھی اجر ملے گا انشاءاللہ. مسلمانوں اب آتا ہوں بات کو ختم کرنے سے پہلے, نماز پڑھ کون رہا ہے؟ اللہ اکبر. مسلمانوں صحیح مسلم حدیث کی کتاب ہے, اٹھائیے اور حدیث نمبر 82 پر جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کردہ جو حدیث ہے یہ بھی پڑھ لیجئے. حدیث کیا ہے؟ بین الرجل وبین الشرك والکفر ترک الصلاۃ, ایک آدمی کے اور شرک اور کفر کے درمیان میں کیا ہے میرے بھائیو؟ نماز. الصلاۃ, جو بندہ نماز ترک کر رہا ہے وہ کیا کیا گناہ کر رہا ہے؟ اس حدیث کی روح سے کیا سبق ملا؟ شرک اور کفر کر رہا ہے. اب آپ لوگ اپنے آپ کو موحد کہتے ہیں, یعنی توحید پرست کہتے ہیں, موحدین ہیں نا آپ لوگ, تو سبحان اللہ نماز اگر چھوڑ رہے ہیں تو نماز چھوڑنا شرک اور کفر کے برابر ہے. تو شرک اور کفر کرنے والا جنت میں جائے گا میرے بھائیو؟ ہرگز نہیں جائے گا. دلیل سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 48, ان اللہ, بے شک اللہ, لا یغفر ان یشرک بہ, نہیں بخشے گا اس کو جس نے شرک کیا ہو اس کے ساتھ, ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء, اور اللہ جسے چاہے اسے بخش دے. تو شرک کرنے والے کا حال اللہ کے پاس کیا ہونے والا ہے؟ جہنمی. سمجھ میں آ گیا؟ وہ جہنم میں جائے گا شرک کرنے والا. سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 72, انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار, بے شک جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے گا اللہ نے اس پر جنت کو حرام کر دیا ہے, اس کا ٹھکانہ آگ ہے, اور ایسے گنہگاروں کا کوئی مددگار وہاں پر نہیں ہوگا. کہہ لو یہ زمین پر کہنے والوں کہ نہیں چھوڑیں گے نہیں چھوڑیں گے, خواجہ کا دامن نہیں چھوڑیں گے, نہیں چھوڑیں گے نہیں چھوڑیں گے, غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے, کہہ لو. میں تو کہوں گا توبہ کر لو, جو کچھ اب تک کہتے آئے ہو اب توبہ کر لو, اور آئندہ نہ کہو کہ فلاں کا دامن نہیں چھوڑیں گے. سب کا دامن چھوڑو, قرآن اور حدیث کو تھام لو. اللہ نے کہا واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا, سب مل کر مضبوطی سے اللہ کی رسی کو پکڑ لو اور تفرقہ نہ ڈالو, فرقہ واریت نہ پھیلاؤ. قرآن اور حدیث اللہ کی رسی, پکڑ لو اس کو مضبوطی سے اور اس پر عمل کرو, جنت کے وارث بن جاؤ گے, جہنم سے آپ بچ جاؤ گے, کوئی نہیں بچا سکیں گا وہاں پر. وہاں پر آپ اگر عقیدے میں شرک اور کفر رکھ کر آئے ہوں گے تو پھر کوئی نہیں آپ کو نہیں بچا سکتا, جہنم ہی آپ کا ٹھکانا ہے. تو مسلمانوں, نماز کا چھوڑنا بھی اس حدیث سے کیا معلوم ہوا, شرک اور کفر. ایک اور حدیث ابن ماجہ حدیث نمبر 884, بریدہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں, العہد الذی بیننا وبینہم الصلاۃ فمن ترکہا فقد کفر, ہمارے اور کافروں کے درمیان میں عہد ہے نماز, جو بندہ نماز ترک کرتا ہے, نماز چھوڑتا ہے, وہ کفر کر رہا ہے. فقد کفر, یقیناً اس نے کفر کیا. نماز کا چھوڑنا کفر ہے مسلمانوں, نماز نہ چھوڑو. نماز پانچ وقت فرض ہے ہم پر, اور وقت پہ پڑھو. سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 103, ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا, بے شک نماز فرض ہے ایمان والوں پر, اس کے مقررہ وقت میں. نماز کا وقت جو مقرر ہے اس میں پڑھو. دیر کر کے جو ہمارے بھائی لوگ نماز پڑھتے ہیں, فجر کی ہو, عصر کی ہو اور ظہر کی ہو وغیرہ نمازیں, نہیں, جو مقررہ وقت ہے احادیث میں. انشاءاللہ پھر اس پر بھی کبھی درس دیا جائے گا, نماز کے اوقات کے تعلق سے احادیث میں کیا ہے. تو مسلمانوں, نمازوں کی پابندی کرو. جو نماز نہیں پڑھ رہا, جو نماز چھوڑ رہا, وہ شرک اور کفر کرنے کا گناہ کر رہا ہے. اللہ سے ڈرو مسلمانوں. سورہ عنکبوت سورہ نمبر 29 آیت نمبر 45 بھی پڑھ لینا, جو 21 پارے کی پہلی آیت ہے یہ, ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر, بے شک نماز روکتی ہے بے حیائی کے کاموں سے اور ہر برے کاموں سے, منکر کاموں سے. اور نماز سب سے بڑا ذکر ہے, ولذکر اللہ اکبر سب سے بڑا ذکر ہے. کافروں کے اور مسلمانوں کے درمیان میں نماز ہے, اگر کوئی نماز نہیں پڑھ رہا تو پھر اس کی پہچان کیا ہوگی, کفر کر رہا ہے وہ بندہ نماز نہیں پڑھ کے. نماز کا چھوڑنا کفر ہے, اور نماز سستی سے پڑھنا منافقت کی نشانی ہے. اٹھا لو سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 140 سے 145 تک پڑھ لیجئے. جو لوگ نماز میں سستی کاہلی سے کھڑتے ہیں, وہ لوگوں کی جو صفت ہے وہ منافقت والی صفت ہے. اور 145 نمبر پہ جو آیت ہے قرآن میں سورہ نساء کی, ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار, کیا ہے, بے شک منافقوں کو اللہ جہنم کے سب سے نیچلے گڑے میں ڈالیں گے. فجر اور عشاء جس پر بھاری گزرتی ہے وہ منافقین میں سے ہے. صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین, جو نماز نہیں پڑھنے آتا تھا ان کو مسلمان نہیں مانتے تھے. کبھی اس پر انشاءاللہ میں درس دوں گا, انشاءاللہ باذن اللہ پورا مکمل درس, کہ نماز کا چھوڑنا کتنا بڑا گناہ ہے, صحابہ کے پاس کیا اہمیت تھی نماز کی. آج اگر آپ کہہ رہے ہیں ہم موحد ہیں, موحدین میں سے ہیں, ہم شرک نہیں کرتے, ہم توحید پرست ہیں, تو نماز کو نہ چھوڑو مسلمانوں. مساجد کو صرف جمعہ کے دن یا رمضان میں ہی پر نہ کرو. لا تکونوا رمضانیہ کونوا ربانیہ, رمضانی نہ بنو ربانی بنو. مسلمانوں, نمازوں پانچ وقت بھی نمازوں میں مسجدوں کو پر رکھو, انشاءاللہ انقلاب لا سکتے ہیں زمین پر. مسجدوں سے اپنا دل کا تعلق مضبوط جوڑے رکھو, دل اپنا مسجدوں میں رکھو, نماز کا انتظار آپ کرو. ایسا نہ ہونے پائے کہ وقت نکل جا رہا ہے نماز کا اور نماز بھی چھوٹ رہی ہے آپ سے, جی نہیں, نماز کا انتظار آپ کرو, نماز کی پلاننگ آپ کرو. کہیں نکلے ہوئے ہیں تو آپ, میری ظہر یہاں ہوئی, اثر انشاءاللہ میں فلاں ایریے میں رہوں گا, وہاں پر میری اثر ہوگی فلاں مسجد میں, اس طریقے کی پلاننگ کرو نماز کے لیے. کرم اللہ کا ہوگا مسلمانوں, نماز بہت بڑی دولت ہے انشاءاللہ ہمارے پاس, نماز پڑھ کے ہم بہت کچھ مانگ سکتے ہیں اللہ سے. سجدے میں, میں آپ کے سامنے حدیث رکھا, سجدے میں بندہ بہت قریب ہوتا ہے اللہ کے. جتنا زیادہ آپ نوافل کا اہتمام کریں گے اور فرائض کا خصوصی طور پر آپ دعائیں کریں گے, اللہ رب العالمین قبول کریں گے انشاءاللہ. مسلمانوں, بہت زیادہ درس, تقریریں, خطبات سنتے ہو نماز کے تعلق سے لیکن نماز چھوڑ رہے ہو, نہ چھوڑو میرے بھائیوں. فجر کی نماز کا مسئلہ ہو اور غسل کرنا آپ کے اوپر اس وقت واجب ہو گیا ہو, غسل جنابت ہو وغیرہ, آج الحمدللہ ہم ٹیکنالوجی کے دور میں چل رہے ہیں, ہمارے پاس گیزرز ہیں, اور اگر کسی کے پاس گیزر نہیں ہے تو چھوٹا واٹر ہیٹر بھی ملتا, بہت سستے میں ملتا. پانی گرم کرو, نہاؤ اور نماز کے لیے مسجد میں اپنے قدموں کو دوڑاؤ, لاؤ اطمینان کے ساتھ آؤ, دل پورا مسجد میں لگائے رکھو, آ کر نماز اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں ادا کرو خشوع اور خضوع کے ساتھ. یعنی اٹھائیے سورہ مومنون, بسم اللہ, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. کامیاب ہو گئے یقیناً مومنین, جو مومن ہیں وہ کامیاب ہو گئے جن کی نمازوں میں خشیت ہوتی ہے. خشوع یعنی خشیت, یعنی خوف الہی, اللہ کا خوف دل میں ہو. ایسا نہیں کہ فارمیلٹی کے لیے نماز پڑھ رہا ہوں, بابا اما کو دکھانے کے لیے کہ میرے بچے نمازی ہے, نہیں, لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز نہ پڑھو کہ نہیں نو پانچ وقت کی نمازی ہے الحمدللہ, ایسا نہیں, اللہ کی رضا کے لیے نماز پڑھو ڈرتے ہوئے اللہ سے. مسلمانوں, نمازوں کو نہ چھوڑو, اور جو نماز پڑھ بھی رہے ہو تو طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو میں آپ کے سامنے رکھا ہوں اس کے مطابق پڑھو, اور اگر طریقہ نبوی سے ہٹ کر کوئی اور طریقے پہ اعمال آپ کر رہے ہیں تو پھر صحیح مسلم حدیث نمبر 1718 کیا ہے, من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد, جو عمل نبی کے طریقے پہ نہیں ہے وہ عمل رد ہونے والا عمل ہے. تو طریقے نبی سے کرو. آپ لوگ پڑھتے ہوں گے رب کریم نے قرآن میں کہا اقیم الصلاۃ, نماز قائم کرو, اللہ نے کہا نماز قائم کرو, پھر اللہ رب العالمین ارائیت الذی, یاد ہے سورہ ماؤن, اس میں کیا کہا, فویل للمصلین مصلین, اور ویل ہے مسلیوں کے لیے, مسلی یعنی نمازی, نمازیوں کے لیے ویل ہے, ویل یعنی خرابی, بربادی ہے نمازیوں کے لیے. ویل نامی ایک وادی ہے جہنم میں, وہ ہے نمازیوں کے لیے. کون سے نمازیوں کے لیے؟ جو من چاہی نماز پڑھتے ان کے لیے ایسی ویل ہے اللہ کے پاس, خرابی ہم لوگوں کے لیے. من چاہی یعنی دل میں آیا تو پڑھ لیے, چھوڑ دیے. مسلمانوں, سورہ مریم میں ایک آیت ہے, فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا, غالبا 54 نمبر والی آیت ہے اگر میں بھول رہا ہوں تو. سورہ مریم سورہ نمبر 19 ہے, فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا, کیا ہے ترجمہ, اور بعد میں ایسے ناخلف پیدا ہو جائیں گے جو نماز کو اس کے وقت سے ہٹا کر پڑھیں گے, اور ایسوں کے لیے غیا نام کی ایک وادی ہے جہنم میں, اس غیا نام کی وادی میں ڈالا جائے گا جو نماز کو نماز کے وقت سے ہٹا کر پڑھیں. تین نمازیں ایک ساتھ جمع کر دے رہی, چار نمازیں ایک ساتھ جمع کر دے رہی, نماز کے وقت سے ہٹا کر پڑھ رہے, تو ایسوں کے لیے غیا نام کی وادی ہے جہنم کی. مسلمانوں, سورہ مدثر سورہ نمبر 73 ہے, اس کی آیت نمبر 43 غالباً پڑھ لینا. مسلمانوں, کیا ہے اس آیت میں جانتے ہو؟ سورہ مدثر آیت نمبر 43 میں سوال کیا جائے گا کہ ما سلککم فی سقر, تم اس سقر میں کیوں ڈالے گئے ہو؟ سقر ایک جہنم کی وادی ہے, سات طبقے ہیں جہنم کے, سات, جس میں ایک سقر ہے, سقر میں ڈالا جائے گا کس کو؟ ما سلککم فی سقر, تم کو اس سقر میں کیوں ڈالا گیا؟ قالوا, بول اٹھیں گے, لم نکو من المصلین, ہم نمازی نہیں تھے. اب اگر آپ کو بے نمازی بن کر نام نہاد مسلمان بنے رہنا ہے تو پھر آپ رہیے, اور سقر نام کی وادی جہنم کی, اس کے اندر ڈالا جائے گا. برداشت نہیں کر سکنے والی یہ آگ ہے دنیا کی, ذرا سا چرکا نہیں برداشت کر سکتے, چھالا آ گیا تو کام نہیں کرتے اس ہاتھ سے. اور آخرت کی آگ, جہنم کی جو آگ ہے وہ کتنی تیز ہے جانتے ہو؟ نارکم ہادہی جزء من سبعین جزءا من نار جہنم, یہ دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ تیز آگ ہے جہنم کی آگ. یہ دنیا کی آگ کو دیکھیے, لوہے کی بھٹی میں جا کر لوہار کیا کرتا ہے, پگھلاتا ہے لوہے کو, دنیا کی آگ سے تو انسان کا کیا مقابلہ ہے دنیا کی آگ سے. تو پھر جہنم کی 70 گنا زیادہ تیز آگ برداشت کر سکیں گے مسلمانوں ہم؟ ہرگز نہیں. تو نام نہاد مسلمان نہ بنیے, نام نہاد اہل حدیث نہ بنیے, نام نہاد اہل حدیث مسلمان نہ بنیے آپ. آپ سچے پکے اہل حدیث مسلمان بنیے. ایک وقت کی نماز آپ کی نہ چھوٹنے پائے. اللہ رب العالمین کے بندو, جہنم بہت ہولناک ہے. جہنم سے بچنے کے لیے اپنا عقیدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے مطابق بنانا ہے ہمیں, اور اپنے اعمال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے مطابق بنانا ہے, جو دلائل صحیحہ ہمارے پاس موجود ہے ان کے مطابق. تب تو انشاءاللہ دنیا کی زندگی میں رزق کریم اللہ عطا کریں گے, اللہ کی رحمت برکتیں ہم کو حاصل ہوگی, اور موت کے بعد کی زندگی میں اللہ جنت دیں گے. اللہ سے میں دعا کرتا ہوں, اللہ رب العالمین ہم تمام اہل حدیث مسلمانوں کو قرآن اور صحیح حدیث کے مطابق سچا پکا اہل حدیث مسلمان بنا دے. آمین. ہم کو نام نہاد اہل حدیث مسلمان نہ بنائے رکھ اللہ, ہم کو سچا پکا اہل حدیث مسلمان اللہ بنا دے. آمین. اور ہمیں جستجو کرنا ہے, انشاءاللہ کریں گے. اے اللہ ہم اہل حدیث مسلمانوں کو امت تک پہنچائیے, چاہے وہ نان مسلم ہو یا مسلمانوں میں 72 باطل فرقوں والوں تک ہمیں پہنچائیے اے اللہ. آمین. کس کام سے پہنچائیے؟ اے اللہ اسلام کی تبلیغ نبی اور صحابہ کے اور ان کی اتباع کرنے والوں کے طریقے سے ہم کرنے والے بنے, امت تک ہم پہنچے. دعوت و تبلیغ اسلام کی کریں دلائل کے ساتھ, اخلاق و آداب کے ساتھ, ایسی توفیق ہمیں عطا کریے اے اللہ. آمین. اللہم البسنا لباس التقوى والزمنا کلمۃ التقوى وامتنا حين ترضى. اللہم یا وہاب, ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أصلح أحوال المسلمين في فلسطين, اللهم أصلح أحوال المسلمين في الشام, اللهم أصلح أحوال المسلمين في العراق, اللهم أصلح أحوال المسلمين في باكستان, اللهم أصلح أحوال المسلمين في الهند, اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم, وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.